الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه والا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین کی باتیں ان کے کاموں کو کرنے کے لیے سنی جاتی ہے، اسی نیت سے سننا ہے کہ دین کا کام کرنا ہے، خالی سننے کے لیے نہیں سننا. سننے کے لیے سننا تو گانا ہوتا ہے کہ گانے والا گانا گاتا ہے، لوگ سننے کے لیے سنتے، آگے پیچھے کچھ نہیں، تو سب گانا سن لیا، کسی کو پسند آیا کسی کو پسند نہیں آیا، گانا ہے. دین کو کھیل نہیں بنانا. جی ہاں، گانا کھیل ہے، دین کو کھیل نہیں بنانا. کھیل بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کھیل تو کوئی بھی نہیں بنا، سب بیٹھے ہیں. کھیل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے کسی کام کو بے مقصد کرے، وہ کھیل ہے. بے مقصد کرے، کھیل میں سے کیا مقصد ہے؟ کچھ نہیں، جمع ہوئے تھے کر لیا. انہوں نے دین کو کھیل بنایا. کھیل والے کھیل دیکھ کر چلے جاتے ہیں، کیا آیا کیا گیا کچھ نہیں، کیا کر دیکھنا گئے. ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ دین تو میرے بھائیوں ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام ہے. دین کس کا نام ہے؟ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام، اس کو دین کہتے ہیں. کہ اللہ کی طرف سے کچھ ذمہ داریاں ہمارے اوپر آتی ہیں، اس کو دنیا میں پورا کرنا ہے اور آخرت میں اس کا جواب دینا ہے. یہاں پورا کرنا ہے اور کتنا ہوا کتنا اس کا جواب دینا ہے. یہ مطلب ہوتا ہے دین کا، نہیں تو وہ پھر بن جائے گا. کیوں آئے تھے کہ گئے تھے ناپا میں تھا، اسی مقصد کے لیے گئے تھے، پھر اس مقصد میں اتنی مدد کر کے آئے، اس مقصد میں اتنا ہاتھ بٹا کر کے آئے. دین عربی زبان کا لفظ ہے، دال یا نون، دین تین حرف ہے نا. دین کا ترجمہ ہوتا ہے بدلا. دین کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ بدلا. اچھا دین ہے، اچھا دین، اچھا عمل کیا ہے تو اچھا بدلا ملے گا. دین کے کام کو بگاڑا ہے تو برا بدلا ملے گا، بدلا تو ملے گا، کیونکہ دین کے معنی بدلا ہے. دین کے معنی بدلا، بدلا ملے گا. دین بگاڑا ہے تو برا بدلا ملے گا. جیسے نماز بگاڑ کے پڑھی، نماز قضا کر کے پڑھی تو نماز کا بدلا برا ملے گا، کہ وہ نماز بگڑ گئی. تو بگڑی ہوئی نماز نمازی کے منہ پر ماری جاتی ہے. قرآن حدیث میں کہ نماز بگاڑی پتہ کیا ایسے ہم کو جو بگڑے ہوئے اس کو اللہ کیا کرے گا, اس کے منہ پر مارا تو نماز اس کے منہ پر ماری جاتی. جب نماز منہ پر ماری جاتی ہے تو نماز ناراض ہوتی ہے تو وہ بد دعا دیتی ہے, کیا دیتی ہے؟ بد دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے بگاڑے تو نے مجھے بگاڑا. یہ برا بدلے کی مثال ہے, دین بدلے کا نام ہے. دین بگاڑا ہے تو برا بدلہ ملے گا, دین بنایا ہے تو اچھا بدلہ ملے گا. بدلہ ہی بدلہ ہے, دنیا عمل کرنے کے لیے ہے, آخرت بدلہ پانے کے لیے ہے. دنیا عمل کرنے کے لیے ہے, آخرت بدلہ پانے کے لیے ہے. بغیر بدلے کے آدمی رہے گا نہیں, یا اچھا بدلہ پائے گا یا برا بدلہ پائے گا. یہ ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یا برا بدلہ آ جائے گا یا اچھا بدلہ آ جائے گا. احسنتم احسنتم لانفسکم, یہ کہا اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے, برا کرو گے تم خود ہی اسے بھوگو گے. یہ برا کرو گے یہ تم بھوگو گے, اس کو تمہارے اوپر آئے گی بھگتنے کے لیے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین ہم کو تعلیم دیتا ہے کہ تمہاری زندگی ایک بدلے پر جائے گی, اس کا ایک بدلہ ملے گا. اس لیے اپنے دین کو سنوارو, اپنے دین کو اچھا بناؤ, یہ حکم ہے. یہ نہیں کہ چلتے اترتا چلتے اترتے اترتے نماز, چلتے اترتے روزے, چلتے اترتا حج ہو گیا, ایسا نہیں. بلکہ دین اللہ کی ایک امانت ہے جو ہمارے پاس ہے. اس امانت کا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے قائم کرنا اپنی زندگی میں, اور اپنی زندگی کو اس دین کے تابع کرنا. بس یہ نہیں کہ دین کو اپنے تابع کر دیا, کہ جب چاہے جیسا چاہے کر لیا, تو دین کو اپنے تابع کر دیا تو یہ فیل ہو گیا. جیسے گیند ہوتی ہے وہ بچے کے ہاتھ میں ہوتی ہے, وہ کبھی اچھالتا ہے کبھی پھینکتا ہے, کھیل ہے. تو کہتے دین کو کھیل نہ بناؤ. جو دین کو کھیل بنائے گا, بے مقصد کرے گا, وہ اپنی دنیا سے کٹالا اور نقصان پائے گا. دنیا ختم ہو جائے گی اور دین کھیل ہو گیا, وہ بھی ختم ہو گیا. اس لیے میرے بھائیوں, یہ تبلیغ و دعوت کی محنت جو ہے, اس کو خالی تینوں چار مہینوں تک نہیں سمجھنا ہے کہ تین دن ہو گئے, چار مہینے ہو گئے, سال ہو گئے, بلکہ تبلیغ کی یہ محنت اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے ہے, اور سمجھ کر کے کرنے کے لیے ہے کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے. جیسے دنیا میں میری زندگی کی کیا ضرورت ہے, دنیا میں کیا ہے کہ میری زندگی کی کیا ضرورت ہے, اس کو آدمی دیکھتا ہے. اپنی ضرورتوں کا سامنے اثر اس کا نظام بناتا ہے, یعنی پہلے مال کماتا ہے, کیونکہ مال کمائے گا تو ضرورتیں پوری ہوگی. مال نہیں ہوگا تو ضرورت کیسے پوری ہوگی, پوری ہوگی بات. اس لیے جب بچہ بڑا ہوتا ہے اور جوان ہوتا ہے تو اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں کوئی کام کروں, میں کوئی کام کروں, مجھے کوئی جاب ملے, مجھے کوئی جگہ ملے. کیوں؟ جب میری زندگی کی ضرورتیں میری طرف آئے گی. تو زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ نے مال پیدا کیا ہے, اور زندگی میں کامیابی لینے کے لیے اللہ نے دین دیا ہے. یہ دعوت ہے کہ اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ نے دین دیا ہے. جیسے زندگی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ نے مال بنایا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ نہیں کہ مال جمع کر کے بیٹھ جاؤ ضرورتیں پوری ہو گئی. ضرورت پوری ہونے کا نام کامیابی نہیں ہے. ضرورت پوری ہونے کا نام کامیابی نہیں ہے. کس وجہ سے؟ کہ دو وجہ سے ضرورت پوری ہو گئی کہ یہ کامیابی نہیں ہے. یہ کیوں؟ کہ ضرورت کا تعلق موت سے پہلے تک ہے. جتنی بھی ضرورتیں ہیں اس کا تعلق کہاں تک ہے؟ موت سے پہلے تک. مکان چاہیے, مکان
سب سے پہلے کہ بھائی شادی ہو گئی مکان چاہیے تو مکان کی ضرورت کہاں تک ہے بولو موت تک موت آئی مکان کو کیا کرے گا چھوڑ دے گا تو جتنی ضرورتیں ہیں اس کا تعلق موت تک ہے کھانا ہو پینا ہو شادی ہو کپڑے ہو جو بھی ہو کہ ضرورت اس کو کہتے ہیں کہ جس کا تعلق موت سے پہلے جانور کو بھی ضرورت ہوتی ہے جانور کو بھی ضرورت ہوتی ہے کیوں کہ جس میں حیات ہے اس کے لیے ضرورت ہے جس کے بھی اندر حیات ہے اس کے لیے ضرورت ہے چاہے انسان لو چاہے جانور ہو تو ضرورت میرے بھائی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا تعلق موت تک ہے موت آئی ساری ضرورتیں ختم ہو گئی اب نہ مکان کی ضرورت ہے نہ کپڑے کی ضرورت ہے ختم موت نے یہ قصہ ختم کر دیا اس لیے ضرورت کا تعلق موت تک ہے اس لیے ہم نے یہ بات کہی ہے کہ ضرورت پورا ہونے کا نام کامیابی رہی ہے تو سب موت پر ضرورتیں آپ ہی آپ ختم ہو جائیں گی پھر کامیابی کس چیز کا نام ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کامیابی کی رہبری بتائی ہے کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں ضرورت پورا ہونے کا نام کامیابی نہیں ہے کیونکہ ایک ضرورت ابھی پوری ہوئی تو پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسری ضرورت کھڑی ہو جائے گی جیسے ابھی آپ کھانا کھائیں گے پھر صبح پھر کھانا پڑے گا سونا پڑے گا یہ دوسری ضرورت ہے کھانے کھانا کھانے سے کام چلے گا کھانا کھایا ہے کہ آرام کر لو پھر آرام کر کے پھر اٹھو گے پھر کھانا کھانا پڑے گا پھر کمانا پڑے گا ضرورت ایک کے بعد ایک پیدا ہوتی رہتی ہے اس لیے آدمی ہر حال میں ضرورت مند ہے محتاج ہے تو جو محتاج ہے وہ کامیاب نہیں ہے تو اصل کامیابی کس کو کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اصل کامیابی بتائی ہے کہ فمن زحزحن النار وادخل الجنة فقد فاز کہ جو دوزخ سے بچا کر کے جنت میں پہنچایا گیا وہ ہوا کامیاب وہ اصلی کامیابی ہے اب اس کو کوئی ضرورت نہیں رہے گی ہمیں جو ہے النار بہت پہلا جنت فقط فاز جو دوزخ سے بچ گیا جنت سے پہنچ گیا وہ ہوا کامیاب یہ اصلی کامیابی ہے اور اس کے بعد وہ کسی کامیابی کو ضرورت نہیں اور کوئی ضرورت باقی نہیں رہی ساری ضرورتیں پوری ہو کر آرام ہی آرام یہ اصلی کامیابی ہے تاکہ دنیا ہے ایک کو ضرورت پوری ہوگی دوسری کمی ہوگی دوسری پوری ہوگی تیسری کمی ہوگی اسی میں ساری زندگی ختم ہو جائے گی یہ ساری ضرورتیں ختم ہو جائے گی مسافر کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے مقیم کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے مالدار کی بھی پوری ہوتی ہے غریب کی بھی پوری ہوتی ہے ضرورتیں اسی چیز ہے موت سے پہلے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں اس کا نام ہے گزارا یہ زندگی اتنا گزر رہی ہے لیکن میرے بھائیوں زندگی صرف گزارنے کے لیے نہیں دی گئی ہے بلکہ زندگی ایک مقصد کے لیے دی گئی ہے اس کی دعوت ہے کہ میری زندگی کس مقصد کے لیے ہے یا میری زندگی ضرورت کے لیے ہے تو ضرورت تو جانور کے ساتھ بھی ہے جانور تو پانچ جانوروں کی ضرورتیں ہم سے بڑی بڑی ہے زیادہ کھاتے ہیں وہ کو زیادہ کھانا چاہیے زیادہ آرام چاہیے وہ ان کی ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے تو یہ کامیابی نہیں ہے کہ ضرورت تھوڑی ہو تو میں نے کہا اصل کامیابی یہ ہے کہ جو روزہ سے بچ گیا وہ جنت میں پہنچ گیا وہ ہے اصل کامیاب یہی دعوت ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے اور روزہ سے بچنے کے اسباب دیے ہیں کیا دیے ہیں جنت میں جانے کے اسباب روزہ سے بچنے کے اسباب یہ دیے ہیں اور ان اسباب کو حاصل کرنا یہ زندگی کا اصلی کام ہے باقی کام بدلتے رہتے ہیں کوئی نوکری کرتا ہے کوئی کھیتی کرتا ہے کوئی مزدوری کرتا ہے مقصد سب کا روزی کمانا اسباب الگ الگ یہ اصلی کام ہے اپنی آخرت بنانا اپنی آخرت بنانا یہ اصلی کام ہے اس کی دعوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ رہبری دی ہے کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. یہ کہا دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ آپ کے لیے پیدا ہوئی ہیں, کسی جنات کے لیے نہیں, کسی اور مخلوق کے لیے نہیں, آپ کے لیے ساری دنیا کی نعمتیں پیدا ہوئی ہیں. ان دنیا کو لے تخلقوں کے بہا, اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ دعوت ہے کہ دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ دعوت ہے. پہلی بات بشارت ہے کہ ساری دنیا کی نعمت تمہارے لیے پیدا کی ہے, یہاں کا سونا, یہاں کی چاندی, یہاں کی ہر چیز آپ کے لیے, کسی اور مخلوق کے لیے نہیں. لیکن تم کو پیدا کیا ہے کہ تم کو پیدا کیا ہے آخرت میں لے جانے کے لیے. تو اصل مقصد ہے آخرت میں جانا اور کامیاب ہونا, یہ اصل مقصد ہے کہ آدمی آخرت میں جائے اور ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے. آخرت ہمیشہ کے لیے ہے, آخرت برباد ہونے کے لیے نہیں. دنیا برباد ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, زندگی ہو, زندگی کے اسباب ہو, یہ سب ختم ہو جاتے ہیں, کم زیادہ ہو جاتے ہیں, ختم بھی ہو جاتے ہیں. آخرت ختم ہونے کے لیے نہیں ہے, اللہ نے آخرت کو بقا دیا ہے کہ وہ آخرت کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی, وہاں ختم ہونے کا نام نہیں ہے. یہ بتایا گیا حدیثوں میں, اس نے کہا کہ تم کو آخرت میں لے جانے کے لیے پیدا کیا. تو پھر آخرت میں لے جا کر کیا کرنا ہے کہ ہمیشہ کی نعمتیں دینی ہیں, ہمیشہ کی راحتیں دینی ہیں, ہمیشہ کی عزتیں دینی ہیں, ہمیشہ کی زندگی دینی ہے. ایک آخرت وہ ہے کہ جس میں یہ ساری نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیں گی. حدیثوں میں ہے جو جوانی آخرت میں ملے گی وہ جوانی ختم نہیں ہوگی, جوانی ختم نہیں ہوگی. جو لباس پہنایا جائے گا وہ پرانا نہیں ہوگا. ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی, ان کا لباس پرانا نہیں ہوگا, ان کو کھانا کمانا نہیں پڑے گا, بلکہ ان کے لیے ہر قسم کی نعمتیں ہیں. جس نعمت کی آرزو ہوئی وہ نعمت آ جائے گی, جس نعمت کی بھی آرزو ہوئی. دنیا میں پیسہ کسی کو چائے پینے کی آرزو ہوئی تو وہ چائے بنائے گا یا چائے خریدے گا, کیونکہ چائے پینے کے کب جی جا رہا ہے, تو یا چائے خریدو بازار سے یا بناؤ, تیار نہیں ہے آپ کے لیے. لیکن آخرت میں, یہ آخرت میں اگر آخرت کامیاب ہوئی ہے تو جو اس کے جی میں آئے گا وہ اللہ دے دے گا. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید, یہ اللہ کے پاس بندوں کے لیے, نیک بندوں کے لیے جو وہ چاہیں گے وہ دیں گے, اور ہماری طرف سے اور زیادہ بھی دیں گے, زیادہ بھی دیں گے. یہ آخرت کیا ہے, اگر آخرت بنائی ہے. اس لیے میرے دوستو بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہماری آخرت بنے. دنیا کہ دنیا کو تو اللہ نے گزارے کے لیے دیا ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں دیا ہے. جیسے آپ کا بچپنا گزر گیا, پھر جوانی آئی تو جوانی گزر جائے گی, پھر بڑھاپا آیا بڑھاپا گزر جائے گا, ختم. ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک حالت آئے گی, وہ ختم ہو جائے گی. پھر اس کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا, بھول جائیں گے لوگ کون آیا تھا, کون مر گیا, پتہ نہیں دادا کا کیا نام تھا, پر دادا کا کیا نام تھا, لوگوں کو یاد بھی نہیں ہے, ختم. اس کو دنیا کہتے ہیں کہ آئے بھی اور گئے بھی اور ختم بھی ہو گئے. لیکن آخرت کا معاملہ الگ ہے. اس لیے میرے دوستو ہم کو دعوت دی گئی ہے اپنی آخرت بنانے کی, کہ دنیا میں رہ کر کے آخرت بناؤ. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا, جیسے زمین کو باغات کے لیے پیدا کیا, زمین کو کھیتی کے لیے پیدا کیا, زمین کو پیداوار کے لیے پیدا کیا, زمین کو زمین کی چیزوں نکالنے کے لیے پیدا کیا, کہ پانی بھی نکالو, سونا بھی نکالو, تیل بھی نکالو, زمین کو پیدا نکالتے ہیں, نکالتے ہیں, سونا بھی نکلتا ہے, دانتے نکلتے ہیں, تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکالتے ہیں زمین میں سے. تمہارے لیے ہیں یہ سب چیزیں, پتہ چلا زمین کو ہی پیدا کیا ایسے ہی میرے دوستو آخرت بنانے کے لیے کہ آخرت بنانے کے لیے ہم کو دین دیا ہے کہ تمہارے دین سے تمہاری آخرت بنے گی اور دین کا پہلا نمبر جو ہے وہ ایمان ہے پہلا نمبر کیا ہے اللہ پر ایمان لانا اللہ کو اللہ ماننا کہ اللہ کون ہے کہ اللہ وہ پروردگار ہے جس نے اپنی قدرت سے ساری چیزیں بنائی ہے اور ساری چیزوں کو اپنی قدرت سے چلاتا ہے اس کی کاریگری ہے قدرت میں کاریگری بھی ہے قدرت میں تاثیر اور طاقت بھی ہے کہ بڑی بڑی چیزیں پیدا کی ہیں بڑی بڑی چیزوں کو چلایا ہے ماضی میں بھی چلایا اور آئندہ بھی چلائیں گے اور یہ بڑی چیزیں پیدا کریں گے خود آدمی کا وجود وہ اللہ کی قدرت کا بڑا نمونہ ہے کہ آدمی کو اللہ نے پیدا کیا ہے کسی نے پیدا کیا کہ آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا اور باقی انسانوں کو کہ باقی انسانوں کو ایک ناپاک پانی سے پیدا کیا وہ پانی اصل میں ناپاک ہے ایک بوند پانی ہے اس بوند پانی سے اس کو پیدا کیا ہے بڑی قدرت ہے پانی پر کوئی بھی آدمی کوئی صورت نہیں بنا سکتا بنا سکتا کاغذ پر آپ صورت بنائیں گے دیوار پر بنائیں گے کپڑے پر بنائیں گے صورت کوئی شکل پانی پر کوئی شکل بنتی نہیں برف کی چلی پر کوئی شکل نہیں بنے گی بنے گی کیوں بھائی پانی پر کوئی شکل بنتی نہیں ہے کوئی صورت بنتی نہیں ہے اللہ نے یہ ساری شکل پانی پر بنائی ہے بڑی قدرت یہ اصل تو آدمی پانی تھا تو ایک ناپاک نطفہ تھا اور اس نطفے پر یہ ساری شکل بنائی ہے اور اتنی خوبصورت شکل بنائی ہے کہ ہر آدمی کو بچے پر پیار آتا ہے بچہ خوبصورت نہلا دھولا کر کے اس کو لائے مجلس میں تو ہر آدمی کو پیار آتا ہے جو لوگ ڈبکی بجاتے ہیں بچے کے سامنے بجاتے ہیں کیوں بچے پر پیار آتا ہے اس کی شکل خوبصورت ہے اس کی آنکھیں ہاں اس کی آنکھیں دیکھو تو رسیلی آنکھیں اس کے ہیں اس کا چہرہ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں چھوٹے چھوٹے انگلیاں ایک ایک چیز پر آپ کو پیار آئے گا جبکہ پہلے وہ ناپاک پانی کی شکل میں تھا اور اب ایسی شکل دے دی ہے کہ ہر ایک کو اس کو پیار آتا ہے محبت آتی ہے ہر ایک اس کو چھیڑتا ہے یہ کیا ہے کہ یہ قدرت ہے یہ قدرت ہے ایک پانی تھا اور اس کو اور اس کو یہ شکل دی الم نقل و خوم مسمائن مہین یوں کہتے کیا دیکھتے رہے ہو کہ ہم نے تم کو ناپاک پانی سے نہیں پیدا کیا ٹھیک ہے سب سے کہ تم سب کو ہم نے ایک ناپاک پانی سے پیدا کیا ایک مدت تک ایک ناپاک جگہ پر رکھا ہے پھر باہر لا کر کے یہ ساری چیزیں دی اندر سے آنکھ پان آنکھ اور کان اور کیا کیا بنا کر ایک مکمل وجود دیا تو یہ بڑی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے وجود کو پیدا کرنے کی پھر عقل دی سمجھ دی کان اور سب چیزیں دی جو جو ضرورت کی چیزیں تھی وہ سب دے دی ہم کو نہیں معلوم تھا کہ ہماری کیا ضرورت ہے آپ کو معلوم تھا کہ آنکھوں کی ضرورت پڑے گی زبان کی ضرورت پڑے گی ہم کو نہیں معلوم جن چیزوں کی پہلی ضرورت تھی وہ پہلے دے دی میری بات سمجھ رہے ہیں یہ دیکھنے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دو چیزیں اللہ کی قدرت اللہ کی نعمت ان دونوں چیزوں کو ایمان والے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ سے صحیح تعلق پیدا ہو جائے کہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہمارے ساتھ ہے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہمارے ساتھ ہے پھر بھی اللہ کی نہ مانے پھر بھی اللہ کی نہ مانے تو اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا فرمایا کہ آدمی دیکھے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی کیسی نعمت ہے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین کہ آدمی سوچتا نہیں ہے کہ میں نے اس کی آنکھیں دو نہیں بنائی دو آنکھیں بنائی ایک زبان بنائی دو ہونٹ بنائے دو ہونٹ بنائے الگ نہ جن نہ وہ آئی نہیں کیا میں نے اسے دعا کے نہیں بنائی ہے دو ہوٹ نہیں بنائے ہیں ایک زبان نہیں بنائی ہے کتنی چیزیں ہو گئی کتنی چیزیں ہو گئی پانچ چیزیں ہو گئی پانچ چیزیں ہو گئی یہ پانچ چیزیں ہو گئی آدمی پیدا ہوتے ہی پانچوں کا محتاج ہوتا ہے اس کو خبر نہیں ہے کہ مجھے کیا کیا ضرورت پیش آئے گی اللہ کو معلوم ہے کہ اس کو کس چیز ضرورت ہوگی قدرت بتائی ہے نعمت بتائی ہے اللہ نے کہ میں نے اس کی دعا کے بنائی دو ہوٹ بنائے اور ایک زبان بنائی ہمارے بزرگوں میں شیخ عبدالحق محدث سہل عبدالعزیز محدث سہل بھی ہیں اور انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ پانچ نعمت کے اللہ نے ذکر کی دو ہوٹ دو آنکھیں ایک زبان کتنے ہو گئی پانچ ہو گئی پانچ اور بھی تو ہے کہ پانچ اس لیے ذکر کی ہے کہ پیدا ہوتے ہی پانچوں کی ضرورت ہے دودھ چوسنے کے لیے ہوٹوں کی ضرورت ہے ہوٹ نہیں ہوں گے تو شیشے سے کام ہوگا شیشے سے بھی کام نہیں ہوگا شیشی دیتے ہیں تو شیشے سے بھی کام نہیں ہوگا ہوٹ ہی نہیں ہے ہمارے سہارنپور کے علاقے میں ایک بچہ پیدا ہوا تو اوپر کا ہوٹ نہیں تھا بہت پریشان ہوئے اس کی سرجری کے لیے سرجنوں کے پاس جانتے تھے ابھی تو کیا کرے کیوں کہ اوپر کا ہوٹ ہی نہیں ہے قدرت دکھائیے کہ میں نے اس کے دو ہوٹ نہیں بنائے کہ دو پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتی سے دودھ چوسنے کے لیے اس کو دونوں ہوٹوں کی ضرورت دو آنکھیں نہیں بنائی یہ بے شک بنائیے اس کو آنکھیں جائے ماں کو دیکھے ماں کے ساتھی کو دیکھے جب بچہ نابینا پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کی حسرت کی کوئی حد نہیں رہتی کہ بچہ تو پیدا ہوا لیکن اندھا ہے بیٹا ہے بیٹی ہے ابھی ابھی سفر میں تھے پھر آدمی کی بیٹی دو سال کی بہت خوبصورت بیٹی کو اٹھے لیکن کہا کہ نابینا ہے بیٹی نابینا ہے گود میں بےچارا لیے بیٹھا بہت خوبصورت بیٹو برس کی چھوٹی نابینا ہے اندھی ہے انگلینڈ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے پیچھے لوگ بیٹھے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ اپنے گود میں بیٹا لے کے بیٹھا ہوا تھا مجھے کہنے لگا اس کے لیے دعا کرو کیا دعا کرو کہ نابینا ہے بیٹا ہے نابینا ہے میں نے جو دو آنکھیں نہیں بنائی وہ تو جس کی آنکھیں نہیں ہوتی اس کو پتا چلتا ہے کہ آنکھیں کتنی چیز ہے اسے ساتھ فرماتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی دو آنکھوں کی ضرورت ہے دو ہوٹوں کی ضرورت ہے دو ایک زبان کی ضرورت ہے کہ زبان دیکھے کہ میٹھا ہے پھیکا ہے تو اللہ تعالیٰ نے میرے دوستو اپنی قدرت سے ساری سے بنائیے اور اپنی قدرت سے ہم کو پالتے ہیں اسے کہتے ہیں اللہ کی قدرت پر نظر کرو کہ اللہ نے کیا کیا بنایا ہے وہ ہمارے لیے بنایا ہے ہم مانگنے نہیں گئے تھے مانگنے گئے تھے کہ دو آنکھیں ملنی چاہیے کوئی مانگنے نہیں گیا بلکہ بغیر مانگے اپنی طرف سے نعمت دینے میں اللہ شروعات کرتے ہیں حدیثوں میں ہے کہ بغیر مانگے نعمت دینے میں اللہ تعالیٰ خود شروعات کرتے ہیں یا مبدع النعم قبل استحقاقها حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اذکار پڑھتے تھے اذکار مسنون اس میں یہ تھا جسے کہتے ہیں ذکر مسنون یاد کرو ذکر مسنون یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں یا مبدع النعم اے وہ پروردگار جو نعمت دینے میں اپنی طرف سے شروع کرتا ہے مانگنے کا انتظار نہیں کرتا اور وہ نعمت ہمارے کام کی ہوتی ہے اگر وہ نعمت ملے تو ہمارا تو کام رک جائے تو نعمت دینے میں اللہ شروعات بھی کرتے ہیں وہ نعمت ایسے موقع کی ہوتی ہے کہ اگر وہ نعمت نہ ہو تو زندگی پریشان ہو جائے ایسے ایسے ہی نعمت اللہ تعالیٰ کے ہیں اس نے کہا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرے واذکروا نعمت اللہ علیکم جو اللہ کی نعمتیں تمہاری طرف ہے اس پر غور کیا کرو کہ کون دے سکتا اگر اللہ نہیں دیتا تو کون دیتا بتاؤ آنکھیں اللہ نہیں دیتا کون دیتا زبان اللہ نہیں دیتا لوگوں کا پیدا ہوتا میرے پاس تک
જ્યારે નિઝામુદ્દીન હતો ડાક આપી દીધી, અત્યારે મોબાઈલો જોઈએ ડાક બનો ભાઈ તો ખોટું થાય છે. અમારા પાસે કે મેરી દો લડકિયા હે ગાંધી લીતારા બિહાર છે કે મેરી દો લડકિયા દોનો ભૂંગી હૈ, દોનો બોલને છે ભૂંગી હૈ, દોનો ભૂંગી હૈ. તો જબાન કેટલી બડી નહેમત હૈ, કુરાન કે કેટલી બડી નહેમત હૈ. એટલે કહા મેને ઇસે જબાન નહીં બનાઈ, મેને ઇસે આંખ નહીં બનાઈ, જિસકે નહીં હોતા ઉસકો બતા કે. તો યે નહેમતે રિયાદ દિલા કરકે અલ્લાહ અપની તરફ મુતવજ્જે કરતા હૈ. یہ میری نعمتیں تو کم سے کم سوچا کرو, ایک کتے کو روٹی ڈالو تو کتا آپ کا دروازہ نہیں چھوڑے گا. کیوں, کیا آپ اس کو روٹی دے رہے ہیں؟ ہاں کوا بھی ایسا ہے کہ کوا کو ایک دو بڑا پھر وہ برابر وقت پر آئے گا. سب سے زیادہ پابند علماء نے لکھا, سب سے زیادہ پابند جو ہے وہ کوا ہوتا ہے وقت کا. کل سے دیکھنا, ہاں بہت پابند وقت کا, بہت چالاک. نو بجے کوئی چیز آ گیا وہ نو بجے برابر آئے گا. ایسا شور جانوروں میں ہے, اللہ نے پیدا کیا. اس جانور میں یہ شور ہے, اس جانور میں یہ شور ہے. یہ کیوں؟ تاکہ انسان اللہ کی قدرت کو سمجھے, تماشا نہ بنا لے. تو وہ کہیں مر گیا ہوگا تو سارے ڈبے جمع ہو جائیں گے, دیکھنا, پھر وہاں نہیں آئیں گے, وہ جگہ پر پھر نہیں آئیں گے. یہ کیوں کہ یہاں ہمارا آدمی مارا گیا ہے تو پہلے تو تعزیت میں سب آئیں گے کاؤں کاؤں کر کے, پھر اس کے بعد اس کا بائیکاٹ کریں گے. یہ تو میں سمجھا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ موت اپنی قوم کے موت سے کوا سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے کہ ہماری قوم کا آدمی مر گیا. سمجھ نہیں بات میں, باتیں کتابوں میں لکھی ہے, پڑھے کون؟ مسلمان کو فرصت نہیں ہے. ہاں مسلمان کو بیچارے کو فرصت نہیں ہے, علم کی عبادت کی فرصت نہیں ہے, کھانے کمانے میں سب جا رہا ہے. اس لیے زندگی اس لیے دی ہے کہ لوگ اللہ کو پہچانے. زندگی کھانے کمانے کے لیے دی ہے نہ, اللہ کو پہچاننے کے لیے دی ہے کہ مجھ کو پہچانو. معرفت اور عبادت مقصد زندگی ہے. اللہ کو پہچانو, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کو پہچانو, اللہ کی عبادت کرو. اور پہچاننے کے لیے کہ میرے ساری نعمتیں دی ہیں, نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کو پہچانو, قدرت سے اللہ تعالیٰ کو پہچانو کہ اپنی قدرت سے کیسے کیسے چیز ادا کرتے ہیں. علماء کا یہ انبیاء کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ کی قدرت سمجھاتے تھے, اللہ کی نعمت سمجھاتے تھے, تاکہ پہلے اللہ کو تو پہچانے کہ تو اس کو اللہ نے ایک پانی سے پیدا کیا ہے, ایک پانی سے ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے, ایک پانی سے سمندر میں موتی پیدا ہوتا ہے. دونوں پانی ہے, دونوں پانی ہے. جو بارش کے قطرے پڑتے ہیں سمندر میں, ایک خاص دن ہوتے ہیں اس کے, ان دنوں میں جو بارش ہوتی ہے اس قطروں سے موتی بنتا ہے, ہر قطرے سے موتی نہیں بنتا. تو وہ خاص قطرے ہوتے ہیں اس موسم میں, وہ پتھر جب سمندر میں پڑتے ہیں تو مچھلی اس کو لے لیتی ہے اور نگل جاتے پھر نیچے چلی جاتی ہے. تو اس کے پیٹ میں اس طرح موتی بنتا ہے جس طرح مرغی کے پیٹ میں دانا کھا کے انڈا بنتا ہے. یہ قدرت ہے, ایک پانی سے موتی بنایا, ایک پانی سے انسان بنایا. یہ قدرت ہے, ایک پانی سے انسان بنایا اور ایک پانی سے موتی بنایا. یہ قدرت ہے. اس لیے کہ اللہ کی قدرت کو سمجھو کہ اللہ نے کیا 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 ہے. اور یہ سب نعمتیں نہ لگا, موتی بھی نعمت ہے, انڈا بھی نعمت ہے ہمارے لیے. یہ وہ سب آپ کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان دنیا کو لے کر لکم, دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. کتنا بڑا انعام ہے کہ موتی تمہارے لیے پیدا ہوئے, انڈے تمہارے لیے پیدا ہوئے, ساری یہ تمہارے لیے پیدا ہوئے. اور تم کو کس نے پیدا کیا؟ تم کو کس نے پیدا کیا؟ کھانے کمانے کے لیے. کھاؤ کماؤ, کھاؤ کماؤ, بچے پیدا کرو. یہ تو ہر جانور کرتا ہے, کھانا بھی تو وہ کھاتا ہے, وہ کھانا تلاش بھی کرتا ہے, بچے بھی پیدا کرتا ہے. کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے, یہ ذمہ داری کی بات بتائیے. نبی نعمتیں بھی سمجھاتے ہیں, قدرت بھی سمجھاتے ہیں, ذمہ داری بھی سمجھاتے ہیں. اس کو دین کہتے ہیں. اس
دین میں کیا سمجھایا جائے گا؟ کہ اللہ کی قدرت سمجھائی جائے گی. دیکھو اللہ کی قدرت سے بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں اور بڑی بڑی چیزیں بناتے ہیں اور بڑی بڑی نعمتیں دیتے ہیں انسانوں کو, چاہے اللہ کو مانتا ہو نہ مانتا ہو سب کو دیتے ہیں. زمین ایک دسترخوان ہے. زمین کیا ہے؟ ایک دسترخوان ہے. کھاؤ, دوست بھی کھاؤ دشمن بھی کھاؤ. یا کسی کو منع ہے؟ کسی کو منع ہے کہ اللہ کو مانتا نہیں اس کو نہیں ملے گا؟ کہ نہیں, دسترخوان ہے کھاؤ. کبھی میں زمین سکھرائے آم ہے وہ کہ دشمن بری خانے نرم آتے دوست. کہ زمین کا دسترخوان عام دسترخوان ہے, دشمن بھی آوے دوست بھی آوے. جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں ان کے ملک میں زعفران پیدا ہوتا ہے. اسپین میں آپ جاؤ گے وہاں زعفران پیدا ہوتا ہے. تو اسپین والے کہاں اللہ کو مانتے ہیں, لیکن ان کو زعفران دیتے ہیں. وہاں زعفران پیدا ہوتا ہے, وہ زعفران کی تجارت کرتے ہیں. باقی لوگ جو باجرے کی تجارت کرتے ہیں اللہ کو ماننے والے. کیوں؟ اللہ کے یہاں زعفران ہو جو ہو کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ کے یہاں آؤ کھاؤ استعمال کرو. کوٹو بزنس کے رب تم اپنے رب کی روزی کھاؤ یوں کہتے. تو یہاں دسترخوان بنایا ہے زمین کو. دشمن آوے دوست آوے ماننے والا آوے نہ ماننے والا آوے سب کو دیکھا ہے. یہ نعمتیں ہیں, یہ نعمتیں اس لیے بھی ہے تاکہ لوگ نعمت کو نعمت سمجھے, نعمت دینے والے کا حق سمجھے. نعمت کو نعمت سمجھے اور نعمت دینے والے کا حق سمجھے. یہ دعوت ہے کہ نعمت کو نعمت سمجھو اور نعمت دینے والے کا حق سمجھو. یہ دعوت ہے. باقی نعمت ہے سب کے لیے. جو اس دعوت کو قبول کریں گے وہ نعمت کو نعمت سمجھ کر استعمال کریں گے اور نعمت دینے والے کا حق ادا کریں گے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ لوگ نعمت کو بھی پہچانے, نعمت دینے والے کا حق بھی پہچانے. پہلے زمانے میں جو انبیاء آئے وہ اس کام کو نکالا تھا, اس کام کو نکالا تھا کہ تم کو اللہ نے ایک نعمت دی ہے. جیسے نوح علیہ السلام آئے, نوح علیہ السلام ایسے قوم کے لیے آئے جن کی تعداد بہت تھی, کثرت کثرت بڑی تعداد. کہ تم کو اللہ نے بڑی تعداد میں پیدا کیا ہے, تمہارے خاندان بنائے ہیں, تم اللہ کی بات مانو, نعمت دلا کر اللہ کا حق. نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام آئے. کہ ہود علیہ السلام کی قوم کو ان کی قومی طاقتیں دی تھی, طاقتور بدن اور دنیا کی نعمتیں بھی ان کو بہت دی. انہوں نے کہا کہ تم کو نعمتیں بھی دی ہیں طاقتیں بھی دی ہیں, خدا کو مانو. انہوں نے بھی نہیں مانا. جو علیہ السلام کو انہوں نے بھی نہیں مانا. تو نبیوں نے نعمتیں اور نعمت دینے والے کا حق یہ بتایا. وہ یہی دعوت ہے کہ اللہ کی نعمت کو بھی نعمت سمجھو اور نعمت دینے والے کا حق سمجھو. کہ نعمت دینے والے کا کیا حق ہے؟ کہ نعمت دینے والے کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو, اس کے حکموں کو پورا کرو. یہ نعمت دینے والے کا حق ہے. بولو میں نہ صحیح بات وامالو صالحہ. یہ انبیاء کرام سے کہا گیا, پھر انبیاء کرام کے بعد امتوں سے بھی کہا گیا کہ بولو میں نہ صحیح بات وامالو صالحہ. اچھی اچھی اور پاک پاک چیزیں کھاؤ پیو اور نیک نیک اور اچھے اچھے کام کرو. یہ دعوت آئی. کتنے آسان ہے کہ اچھی اچھی اور پاک پاک چیزیں کھاؤ اور اچھے اچھے اور نیک نیک اعمال کرو. یہ دعوت ہے کہ اللہ پر ایمان لا کر اچھے کام کرو, اچھے نعمتیں پاک پاک چیزیں کھاؤ, روزی بھی پاک ہو عمل بھی صاف ہو, روزی بھی پاک ہو عمل بھی صاف ہو. یہ دعوت ہے. جب یہ چیزیں ہوگی میرے دوستو تو ایک انعام اور ملے گا. وہ انعام یہ ہوگا کہ اللہ حالات درست کرے گا. دیکھو اللہ تعالیٰ چیزوں کے بھی مالک ہے, حالات کے بھی مالک ہے. ہم چیزوں کے مالک نہیں ہیں. جب تک اللہ دیں گے ہمارے پاس چیزیں رہیں گی, جب کریں گے چھین لیں گے. ہم مالک نہیں ہیں, ہم کو اللہ دیتے ہیں. ایسے حالات بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں, اچھے حالات بھی آتے ہیں, ناگوار حالات بھی آتے ہیں, دشمنی کے حالات, دوستی کے حالات یہ بھی پیدا ہوتے ہیں, جیسے بچپنا ہے, جوانی ہے, بڑھاپا, یہ بھی حالات ہیں. تو حالات سارے کے سارے اللہ کے ہاتھ میں, ہمارے ہاتھ میں نہیں, جیسے بچپنا ہمارے ہاتھ میں نہیں, جوانی ہمارے ہاتھ میں نہیں, بڑھاپا ہمارے ہاتھ میں نہیں, یہ آتے ہیں, یہ حالات گزرتے ہیں. تو ایک تو اللہ نے حالات کو اپنے قبضے میں رکھا ہے اور اسباب ہمارے قبضے میں دیے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ حالات اپنے قبضے میں رکھے اور اسباب ہمارے قبضے میں دیے. مثلا زمین جائیداد میرے قبضے میں ہے, مال میرے قبضے میں ہے, یا اسی چابی میرے پاس ہے. اسباب کو ہمارے قبضے میں دیے اور حالات کو اپنے قبضے میں رکھے. ہم کوئی اسباب کی وجہ سے بے فکر نہ ہو جائے کہ میرے پاس تو اسباب ہے, میرے پاس تو مال ہے, میرے پاس تو حکومت ہے, میرے پاس تو زمین جائیداد ہے. ایسا نہیں ہے کہ تمہارے پاس اسباب ہیں, حالات اللہ کے قبضے میں ہیں. تو تمہیں اسباب میں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اسباب میں یہ دیکھنا ہے کہ ان اسباب میں مجھے اللہ نے کیا حکم دیا. دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہے, اسباب بھی اللہ کی طرف سے آئیں گے, احکام بھی اللہ کی طرف سے آئیں گے. آدمی احکام کو تو چھوڑ دیتا ہے, اسباب کے پیچھے پڑ جاتا ہے, اس کو غفلت کہتے ہیں. اسباب کی تاثیر یہ ہے کہ وہ آدمی کو غافل کریں گے. مال ہو, اولاد ہو, زمین ہو, جائیداد ہو, اس کے یہ تاثیر ہے. جیسے پانی کی تاثیر سنگت, آگ کی تاثیر کرم, ایسے اسباب کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی کے پاس اسباب آئیں گے تو اسباب اس کو غافل کریں گے. فائدہ ہے, زیادہ کھائے گا تو سو جائے گا, ہاں کام نہیں کرے گا, مجھے تو نہیں آ رہی ہے, کیوں زیادہ کھا لیا. یہ مثال ہے کہ آدمی اسباب کی وجہ سے غافل ہو جاتا ہے اور غافل ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی. جب زندگی کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو تنبیہ کرتے ہیں, اس کو یاد دہانی کراتے ہیں کہ دیکھو تمہیں یہ کرنا ہے, تمہیں یہ کرنا ہے, تمہیں یہ کرنا ہے. یاد دہانی ہوتی ہے, وہ دعوت کے ذریعے سے ہوتی ہے, تبلیغ کے ذریعے سے ہوتی ہے, تذکروں کے ذریعے سے ہوتی ہے. یاد دہانی کراتے ہیں کہ تمہاری زندگی کی یہ ذمہ داری ہے, یہ کرو. لیکن جب وہ نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرا ہتھیار استعمال کرتے ہیں. وہ ہتھیار نہیں استعمال ہوتا ہے کہ ان اسباب میں ان کے حالات کو بگاڑ دیتے ہیں. جو اللہ حالات بنا سکتے ہیں وہ بگاڑ نہیں سکتے ہیں. اس نے کہا کوئی حالات پر اطمینان نہ کرے کہ ہمارے حالات بہت اچھے ہیں, آپ کیا خیال ہے ہمارے حالات تو اچھے ہو گئے. کہ نہیں, جو اللہ رات لاتا ہے وہ دن بھی لائے گا, جو اجالا لاتا ہے وہ اندھیرا بھی لائے گا. حالات اللہ کے قبضے میں ہیں, کسی کے قبضے میں نہیں ہیں. پھر حالات کی درستگی کا تعلق, کہ حالات کی درستگی کا تعلق وہ بندوں کے اعمال سے. اعمال جتنے اچھے ہوں گے اتنے حالات اچھے آئیں گے, اعمال جتنے بگڑیں گے اتنے حالات بگڑیں گے. یہ نظام ہے. بے شک اسباب اللہ کی نعمتیں ہیں, لیکن نعمتوں میں اپنے آپ کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھنا پڑے گا کہ مجھ کو اللہ نے نعمت دی ہے تو اس میں استعمال کیسا ہو. جیسے آپ کو گاڑی ملی ہے تو یہ نہیں کہ گاڑی کو اپنی مرضی سے چلاؤ گے, ایسا ہے. بندوق بھی ہے تو اپنے بچوں سے بولو گے ہاں, یہ اس کو سیکھنا پڑے گا کہ بندوق کیسے چلانی ہے, گاڑی کیسے چلانی ہے, سائیکل کیسے چلانی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسباب بھی دیں گے اور اسباب کو استعمال کرنے کے لیے دین دیں گے. اسباب کو استعمال کرنے کے لیے دین دیں گے کہ تم اپنے اسباب کو اس طرح استعمال کرو, یہ نہیں کہ تمہاری مرضی کے مطابق. کیونکہ جتنے اسباب اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں وہ نعمتیں ہیں اور امانتیں بھی ہیں. ہر سبب نعمت بھی ہے, ہر سبب امانت بھی ہے. ایک اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. ہر سبب, مال ہو, اولاد ہو, تندرستی ہو, یہ اسباب بھی ہیں, یہ امانتیں بھی ہیں. اس لیے ان اسباب میں اور ان امانتوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو دیکھ کر کے چلنا پڑے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے زمانے میں نبیوں کو اسباب والوں کے پاس بھیجتے ہیں. یہ ان کو ہم نے اسباب تو دے دیے ہیں مگر یہ اسباب میں صحیح نہیں چل رہے ہیں, ان کے پاس جا کر کے تم ان کو تبلیغ کرو تاکہ وہ اپنے اسباب میں اپنی زندگی صحیح کرے.
اگر یہ اپنے اسباب میں اپنی زندگی نہیں صحیح کریں گے تو جو اللہ اسباب دینے پر قدرت رکھتا ہے وہ اسباب میں زندگی بگاڑنے پر بھی قدرت رکھتا ہے. چنانچہ نوح علیہ السلام کے قوم نے جب نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی شروع میں تو عذاب نہیں آیا, حالات بگڑ گئے, اولاد ہونا بند ہو گیا, زمین کی پیداوار بند ہو گئی, بارش رک گئی, بات مانی نہیں تو الگ نہیں کیا, ادنا درجے کی سزائیں دی. آج بھی یہی قانون ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آوے, اللہ کی طرف سے تقاضے آوے دین کے اور پورے کیے ہیں تو برکتیں آئے گی. کیا آئے گا؟ برکت آئے گی کہ اللہ کے دین کے تقاضے پورے ہوئے, اللہ کی عبادت ہوئی, اللہ کے حکموں کو پورا کیا, یہ برکت دیں گے. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. یہ ملکوں شہروں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی کو ایمان اور تقوی پر لائیں گے تو ہم ان کو آسمان سے بھی برکتیں دیں گے اور زمین سے بھی برکتیں دیں گے. وعدے کہ آسمان سے بھی برکتیں آئیں گی, ایسا پانی برسے گا, ہاں برکتوں والا پانی برسے گا اور زمین اپنی برکتیں نکالے گی. تو آسمان سے بھی برکتیں دیں گے اور زمین سے بھی برکتیں دیں گے, یعنی حالات بنا دیں گے. وہ تو کھلا چاہیے کہ حالات بنا دیں گے ان کے آسمان زمین سے اسی طرح جاری کر کے. کیوں؟ ان کی زندگی میں ایمان اور تقویٰ آیا. یہ بات سمجھا کر کے ہم کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تمہارے حالات جو بنیں گے وہ تمہارے ایمان تقویٰ کی وجہ سے بنیں گے, تمہارے اسباب کی وجہ سے تمہارے حالات سے بنیں گے. آدمی یہ سمجھا کہ ہمارا پاس تو مال ہے, ہمیں کیا پرواہ, حاکم صاحب ہمارے پاس تو حکومت ہے, اب ہمیں کیا پرواہ ہے, زمینداری سے ہمارے پاس زمین ہے, ہمارے کیا پرواہ ہے. ایسا نہیں ہوگا. حکومتوں میں, زمین جائیدادوں میں, مالوں میں اللہ تعالیٰ حالات ڈالتے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنے اسباب ہیں چھوٹے بڑے, اللہ کی قدرت کے سامنے ان اسباب کی ایسی حیثیت ہے جیسے کہ خالی پیالے ہوں, چائے کی خالی پیالیاں ہیں, خالی پلیٹیں ہیں, تو خالی پلیٹوں میں, خالی پالیوں میں ڈالنے والا جو ڈالے گا اس سے وہ برتن بھر جائیں گے. دودھ ڈالے گا تو وہ دودھ سے بھر جائیں گے, سالن ڈالے گا تو سالن سے بھر جائیں گے, سانس ڈالے گا تو سانس سے بھر جائیں گے. ڈالنے والا ان برتنوں میں جو چیزیں ڈالے گا اس سے وہ برتن بھر جائیں گے. میرے پاس سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا ایسے دنیا کے اسباب ہے, زمین ہو, جائیداد ہو, مال ہو, حکومت ہو, جو بھی ہو, یہ ایک اسباب ہیں جو اللہ نے ان کو دیے ہیں. تو اسباب ان کے قبضے میں ہیں, حالات ان کے قبضے میں نہیں ہے. اللہ چاہیں گے حکومت والوں سے ناراض ہیں تو ان کی حکومتوں میں اللہ ایسے حالات ڈالیں گے کہ وہ اپنی حکومت میں پریشان ہو جائیں گے. جیسے فرعون کے ساتھ کیا, فرعون نے کہا تھا کہ ملک میرا ہے, حکومت میری ہے, موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے تھے کہ نہیں اللہ ایک ہے, اس کی عبادت کر, اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, وہ حالات بناتا ہے, وہ زندگی دیتا ہے, وہ موت دیتا ہے, وہ نفع دیتا ہے, وہ نقصان دیتا ہے. اس کا نہیں, لوگوں سے خبردار اس کی بات مت سننا, تمہارے لیے میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. لوگوں سے گا مالکم من الہ غیرہ, کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے, میں خدا ہوں. تو اپنے آپ کو خدا بنایا حکومت کے نقشے میں, زیادہ کہ حکومت کا مالک ہے, حالات کا مالک نہیں ہے. اللہ نے یہ کیا کہ اس کی حکومت پر پانی بند کر دیا اوپر سے اور برسوں تک پانی نہیں ہے. ایک سال نہیں, ایک سال ہمارے یہاں تو ایک سال کے حساب ہوتی ہے, دوسرے سال پانی میں رہتا ہے. ان کے لیے برس کے برس کا حساب ہے. فرعون کی سنین کہ فرعون کے قوم کو ہم نے برسا برس قحط سالیوں میں رکھا. قحط سالیاں برسا برس ہے, حکومت کیا کریں گے, حکومت کیا کرے گی, قحط سالی ہے, حکومت لاچار ہو جائے گی. پانی لاؤ تو کیسے پانی لائیں. تو جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اس کے حالات اللہ نے یہ بنائے کہ وہ پانی بھی نہیں دے سکتا. یہ مثال ہے کہ اللہ بڑی قدرت والا ہے, حالات بھی لا رہے, اسباب بھی پیدا کرے, اسی اللہ پر ایمان لانے کی دعوت ہے کہ تمہارے حالات اللہ بنا لے گا, تمہارے اسباب سے تمہارے حالات اللہ بنا لے گا, اللہ بگاڑے گا. ناراض ہوگا تو حالات بگڑنے, حکومتوں میں, جائیدادوں میں, مالوں میں, اکثریت میں, سب میں. اور راضی ہوگا تو کہ راضی ہوگا تو حالات بنا دے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی. کیا تعلیم دی ہے؟ یہ تعلیم دی ہے کہ حالات سارے کے سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں, کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ, کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. ایک ہی بات, اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کرو کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے یہ دیکھو. اگر اللہ راضی کر, اللہ کو راضی کر لیا ہے ذمہ داریوں کو پوری کر کے, تو اللہ تعالیٰ حالات ایسے لا دے گا جو تمہیں خوش کر دے گا. اور اللہ کو ناراض کیا ہے تو حالات ایسے آئیں گے جو تمہیں ناخوش کر دیں گے. کیونکہ حالات کو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے, اسباب بندوں کے قبضے میں دیے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے کوئی اسباب سے دھوکہ نہ کھا لے کہ ہمارے پاس مال ہے, ہمارے پاس جائیداد ہے, ہمارے پاس حکومت ہے, ہمارے پاس اکثریت ہے, کہ کچھ نہیں ہے, یہ خالی برتن ہے. جو اللہ ڈالے گا وہ ہوگا. اس لیے پہلا نمبر ہے ہمارا لا الہ الا اللہ. پہلا نمبر کیا ہے؟ ایک اللہ ہے, وہی کرنے والا ہے, اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اگر وہ راضی ہو گیا تو سب کچھ ہے, اگر وہ ناراض ہے تو پھر کچھ نہیں ہے. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ, کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر لیں گے. انصار مدینہ مرہ میں دشمن تھے دو گروپ میں, لڑتے ہی رہتے تھے برسا برس, چینی نہیں, آپس میں لڑائی ہوتی تھی. اور اوپر یہود ہوتے ساہوکار, وہ ان کو استعمال کرتے رہتے تھے, ان کے دباؤ میں رہتے تھے. کیونکہ یہ لوگ زمین والے ہوتے ہیں, زمین والوں کا پیسے ہوتے نہیں سارا سال, جب موسم آئے تب پیسے آئے, تو وہ درمیانی سال میں پیسوں کے محتاج رہتے تھے. تو وہ یہودیوں سے قرضہ لیتے تھے, یہودیوں کو سود پر قرض دیتے تھے. تو ان کے سود کا بھی دباؤ, ان کے قرضے کا بھی دباؤ, آپس کی دشمنیاں, کوئی چین ہی نہیں تھا. یہ حال مدینے کا تھا, کوئی چین ہی نہیں, نہ عزت قبضے میں, نہ کوئی چیز میں, ایسے بگڑے ہوئے حالات. پھر اللہ نے ان حالات کو بنایا. تو کیسے بنایا؟ ان کے پاس تو کوئی طاقت تھی نہیں حالات بنانے کی. تو میرے بھائیوں, یہ قصہ ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت مکے میں شروع کی تو وہ دعوت دھیرے دھیرے چلتی تھی. ہمیشہ حق جو ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے چلتا ہے. اس لیے ہم اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں جوش میں نہیں آؤ, دھیرے دھیرے کرو مگر مضبوط کرو. یہ درخت دھیرے دھیرے اگتا ہے, اپنی جڑوں پر کھڑا ہوتا ہے, دیر لگتی ہے, لیکن جب اپنی جڑ پر کھڑا ہو گیا پھر اب کوئی اس کو جھکانے والا نہیں ہے. اب وہ ہر سال پھل دے گا. ایسی چیز کہ لوگوں کی جدوں میں دھیرے دھیرے اترے گا, اترے گا پھر نکلے گا نہیں. اب ان پر پھل آئیں گے, اچھے امال آئیں گے, اچھے حالات آئیں گے, اچھے حالات آئیں گے, یہ پھل آتے ہیں. جیسے درختوں کے اچھے پھل آتے ہیں. اور دین ہمیشہ دھیرے دھیرے پھیلتا ہے. تو اس طرح محنت کرتے تھے لوگوں میں, دھیرے دھیرے وہ محنت کرتے. ایک مرتبہ ایک موسم حج آیا, یہ مدینے والے آ گئے اور رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے مینا میں. مینا کی راتیں چاندنی ہوتی ہے, دس گیارہ بارہ تیرہ, اس میں چاندنا ہوتا, اس میں لائٹیں تو تھی نہیں. لائٹ میں چاند کی روشنی میں حضور سے ملاقات ہوئی انصار مدینہ میں. کون ہے کہ اللہ کا نبی ہے, کیا دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ نے اپنی دعوت دی, بات سمجھائی, دین کا تقاضا بتایا کہ ایمان لاؤ, اللہ کی عبادت کرو, میرا ساتھ دو. تو انصار نے کہا کہ یہ بات تو ہم یہودیوں سے سنتے تھے کہ آخر زمانے کا نبی آئے گا, مکے سے ظاہر ہوگا. یہ تو ہمارے پڑوس میں یہودی رہتے ہیں, وہ کہتے رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نبی کا ساتھ دیں گے, پھر ہمارا بلوا ہوگا. یہ یہودی ہی کہہ رہے ہیں. ہاں یہ تو وہ کہتے ہیں. تو پھر یہودی ساتھ دے, یہودی کا غلبہ ہو, اس سے پہلے ہم اس نبی کا ساتھ دیں. جب اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو اسے ہلکا پیدا کرتا. تو ہوئی ملاقات, پھر وہ ایمان لائے, حضور نے ان کو تعلیم دی, تبلیغ کی, اور وہ گویا آپ کے آدمی ہو گئے اور واپس گئے. اگلے سال پھر آئے ان ملاقات کی, اتنا ان کا سلسلہ چلا تھا. پھر انہوں نے جب ان کے اندر کچھ اور طاقت پیدا ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم کو دین تو مل گیا ہے لیکن ہم کو کوئی تبلیغ کرنے والا, تعلیم دینے والا آدمی چاہیے, کوئی آدمی دیجیے جو ہمارے تبلیغ کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مصعب ابن عمیر کو بھیجا. مصعب ابن عمیر ایک جوان آدمی ہے, قربانی والا آدمی ہے, قربانی والا آدمی ہے, ماں باپ نے اس کو نکال دیا ہے دین قبول کرنے کی وجہ سے, اور ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں, کچھ نہیں ہے. حضور کے پاس رہتے ہیں بھوک میں پیاس میں, جو بھی حلال ہے. تو حضور نے چھانٹ کر کے ان کو ان کی تعلیم کے لیے بھیجا. بیرون میں جانے کے لیے کون لائق ہے؟ یہ لائق ہے. یہ تو کہتے ہیں بیرون میں جانے کے کیا شرط ہے, یہ شرط کہ کپڑے والا پیسے والا نہیں, بیرون میں وہ جانا, قربانی والا بیرون میں جائے. ان کو بھیجا جن کے پاس پیسے نہیں ہے. حج کا قافلہ واپس جا رہا تھا مدینے, ان کے ساتھ بھیج دیا کہ قافلے کے ساتھ چلے جاؤ. ہاں تو قافلے کے ساتھ چلے گئے, پھر ایک سال وہاں رہے. یہ پہلا آدمی ہے جسے سال لگایا. ہم سال مانگتے تو غلط نہیں مانگتے, یہ ملت نہیں ہے سال, ان سال تو انہوں نے پہلے ہی لگایا ہے. ایک سال رہے اور وہاں کام کیا مدینے میں, مسجد نہیں, مرکز نہیں, عبادت گاہ نہیں. یہ تین چیزوں میں آپ لوگ بتاتے ہیں نا, یا عبادت گاہ میں جائیں گے, یا مرکز میں جائیں گے, یا بنی جائیں گے. تبلیغ والوں کے یہ تین چیز, وہاں نہ مرکز ہے, نہ مسجد ہے, نہ عبادت گاہ ہے. جی ہاں, پھر کہاں رکھا؟ ایک کھجوروں کا باغ تھا, باغ نے وہ گارڈن نہیں, کھجور کے درخت پہ ایک زمین میں کنواں تھا, پھر کنواں رکھا کہ یہاں رہو, پانی کی ضرورت ہے, کوئی کنواں ہے. اس طرح سال گزارا. اپنے صحابہ کماتے بھی تھے. آپ لوگ تو ٹفن لاتے ہو نماز لیے, وہ وہاں ٹفن نہیں آتے تھے کھانے کے, کما لیتے تھے, اپنا کمائی کر کے کھا لیتے, لوگوں پر بوجھ نہیں بنتے. تو وہاں ایک سال اس طرح ایک سال کام کیا. ایک سال کی مدت میں مدینے کے اکثر لوگ دین میں داخل ہو گئے. اس طرح مدینے والوں کو دین ملا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا. تو سب سے پہلے ان کے جو حالات بنے ہیں وہ یہ کہ ان کی دشمنیاں ختم ہو گئی. دین آئے گا تو حالات بنے گے, یہ اس کی دلیل ہے. اس لیے میں نے یہ بات ذکر کی. لوگ دین میں جانے سے ڈرتے ہیں حالات کی وجہ سے, حالانکہ حالات کا علاج ہی یہی ہے کہ جتنا دین آئے گا اتنے حالات صحیح ہوں گے, جتنا دین آئے گا اتنے حالات صحیح ہوں گے. یہ پہلی مثال ہے, ورنہ ان کے حالات بہت سنگین ہیں مدینے والوں ہر لائن سے. اب دین آیا تو حالات بننے شروع ہو گئے, ان کے دشمنیاں سب سے پہلے ختم ہو گئی. وذکر نعمت اللہ علیکم اس کو تم آدان پالتا تھا کہیں نہ کھولو گے. اللہ کی نعمت کو یاد کرو, انصار سے کہہ رہے ہیں اللہ کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو, تم تو دشمن تھے, ایک دوسرے کی آگ لگ رہی تھی تمہارے اندر, کو اللہ نے تمہاری دشمنیوں کو ختم کر دیا اور تم کو بھائی بنا دیا. کہاں دشمنی کہاں بھائی, یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ جتنے ناگوار حالات ہیں اس کا علاج یہی ہے کہ دین پر آئیں. جب دین پر آئیں گے اور جتنا دین اللہ چاہتے ہیں اتنا آئے گا تو پھر حالات کا علاج ہو جائے گا. انفرادی زندگی میں دین آئے گا تو انفرادی حالات صحیح ہو جائیں گے, اجتماعی زندگی میں دین آئے گا تو اجتماعی حالات صحیح ہو جائیں گے. ایک ہی راستہ ہے. اس لیے دین کی بات یہ کہی جاتی ہے دلائل کے ساتھ, مثالوں کے ساتھ, کہ حالات کا تعلق حالات پر اللہ کا قبضہ ہے. اللہ راضی ہوگا حالات بنیں گے, اللہ ناراض ہوگا حالات بگڑیں گے. چاہے پیسے دے کر بگاڑے, پہنچے دے کر بگاڑے, زمین جائیداد دے کر بگاڑے, اولاد اللہ تو ہر حال میں قادر ہے. پیسے بھی دیے اور حالات بگاڑ دیے, حکومتیں بھی دیے اور حالات بگاڑ دیے, شہروں کے حالات بگاڑ دیے, کاروں کو کاروں کے حالات بگاڑے, پیسے دے کر اللہ نے ان کو پیسے دیے اور حالات بھی بگڑ گئے, ہمیشہ کے لیے دوزخ میں گیا. مال بھی دیں گے حالات بھی بگاڑیں گے, اور مال بھی نہیں ہوگا اور حالات بنا دیں گے. بغیر مال کے حالات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مال نہیں تھا, آپ کے ساتھیوں کا مال نہیں تھا, اللہ نے ان کے حالات بنا دیے, اپنی قدرت سے بنا دیے. بغیر مال کے آپ نے مال قبول نہیں کیا کہ ہم سونا پہاڑوں کو سونا بنا دیں, تو کہ نہیں مجھے اللہ آپ کھانا دیں گے تو شکر کروں گا, بھوکا ہوگا تو صبر کروں گا, مجھے سونا نہیں چاہیے, سونا نہیں دیا. بلکہ صبر شکر والا راستہ دیا. صبر شکر ایمان کی صفت ہے, ایمان کی صفت شکر ہے. اچھے حال آ گئے تو مومن شکر کرے, ناکارا حال آ گئے مومن صبر کرے, دونوں حالتیں اس کے لیے اچھی حدیثوں میں. تو آپ نے یہ صبر شکر استعمال مال نہیں لیا, کیوں کہ ہمارا کام مالوں سے نہیں چلے گا, ہمارا کام صفتوں سے چلے گا. اسے چلے گا کہ مومن ہوئے, اخلاص والے ہوئے, ہمدردی والے ہوئے, قربانی والے ہوئے, تو حالات بن جائیں گے, دین بھی بن جائے گا. اسباب کا دین محتاج نہیں ہے کہ مال ہوگا تو دین پھیلے گا, کہ نہیں صفات ہوگی تو دین پھیلے گا, اخلاص ہوگا تو اللہ کام چلا دے گا, مخلصین کی وجہ سے کام چلے گا. تو میرے دوستو, اس طرح اللہ تعالیٰ نے مدینے والوں کی حالات دین کی وجہ سے بنائے, یہ بڑی مثال ہے. اسے امت سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنے حالات کی شکایت نہ کرو کہ حالات اچھے نہیں ہیں, حالات اچھے نہیں ہیں, حالات تو اوپر سے آتے ہیں. حالات کہاں سے آتے ہیں؟ کہ اوپر سے, جوانی اوپر سے آئی, بڑھاپا اوپر سے آیا, بچپنا اوپر سے آیا, تو ایسے حالات اوپر سے آئیں گے اللہ کی طرف سے. اس لیے اللہ سے کہو کہ وہ حالات کو بنا لے. اور اللہ سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حساب اور اللہ تعالیٰ کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے تو اللہ حالات ٹھیک کر دیں گے. ہاں یہ اپنے فائدہ ہے. دونوں ورنہ حضر قرآ آمن و تفاؤ سفتح نہ علیہ برکات من السماء والارض. یہ شہروں میں رہنے والے اپنی زندگی ایمان پر, تقوی پر, پرہیزگاری پر اٹھائیں گے تو ہم ان کو آسمان کی بھی برکتیں دیں گے اور زمین کی بھی برکت دیں گے. یہ بات برکتوں سے ان کا کام چلا دیں گے. ایمان والوں کو برکت بھی ملتی ہے, بدلہ بھی ملتا ہے, لیکن لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں. اس لیے مال زیادہ جمع کرنے کی فکر نہیں, حالانکہ مال زیادہ نہیں جمع, مال کی برکت مانگتی ہے. بدائل صدقات پڑھنا کہ مال چاہیے, برکت چاہیے, کہ ہم کو تو برکت چاہیے آخر میں, لیکن کون پڑھے بدائل صدقات پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. اس لیے اپنے دن سے بے خبر ہو کر دن کا کام کر رہے ہیں کہ نہیں برکتیں مانگی ہے, زیادہ نہیں مانگا ہے کہ زیادہ مانگو پھر ان کو سنبھالو. ہاں کہ نہیں جو دے اس میں برکتیں ہیں پھر کام بن جائے گا, اسے کسی لکھنے بجائے صدقات کو کہ اللہ دے دے برکت دے دے, بس ہم زیادہ نہیں مانگتے. زیادہ کب سامان کب تک سامان لیں گے؟ زیادہ کو بھی سامان پڑے گا نا, کہ بھائی کروڑ کما لیے تو کروڑ پیسے کروڑ سامانے پڑیں گے. چور آئیں گے, حسد کرنے والے آئیں گے, حکومت والے آئیں گے, کروڑ کے بھی ضرور لوگ آئیں گے. یہ ہمیں کروڑ نہیں چاہیے, ہمیں تو جو کیا اس میں برکت دے رہے تو ہمارا کام ہو جائے گا. ایمان والوں کو برکت بھی دی جاتی ہے, بدلہ بھی دیا جاتا ہے ان کے ایمان کی وجہ سے. اس نے کہا کہ ہم کو برکت دے رہے. تو میرے دوستو, ہم برکت کے ایمان کی وجہ سے ملتی ہے. اس لیے اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے اور ایمان کے تقاضے دیے ہیں کہ ایمان کے تقاضے پر اطاعت کرو. اطاعت میں جو تقاضے آئے اپنی زندگی میں وہ پورے کرو. اب اللہ تمہارے کاموں کو برکتوں سے پورا کریں گے, تمہیں برکتیں دیں گے. صحابہ کرام کو برکتیں دی. جب زیادہ تنگی آئی تو برکت آئی. آپ نے پڑھا نہیں کہ ابو ہریرہ کہتے ہم پوری جماعت اصحاب صفا کی بھوکی ہے, کھانا نہیں ہے. ہاں کھانا نہیں ہے, ایک ایک کھجور ملتی ہے, ایک ایک کھجور, کبھی دو کھجور, دو کھجور یا دو کھجور اور پانی, ایک دن تو اسی میں گزر جائے گا.
اور جب یہ بھی نہ ہو
تو پھر برکت آتی ہے کہ ایک پیالہ دودھ کا کھلا ہو سب کو,
اور 70 آدمی آئے تو ایک پیالہ دودھ
پڑھتے نہیں پڑھتے. ابو حضرت کا تمہیں پلاؤ تو وہ کہتے تو وہی کوئی پی لیں گے میرے لے کیا رہے گا, میں تو بھوکا تھا سب سے پہلے. تو ان کو اپنی فکر ہوئی لیکن روکو گے کہ میں نے سب کو پلا تھا, سب نے پی لیا اور پیالے میں دو زمین ہے تو پیالہ واپس آئے گئے. آپ نے فرمایا کہ اب میں اور تم دونوں باقی بچے کہتے یہاں کہ اب تم پیو, اور کو پلایا اور پیو اور پیو اور پیو, یعنی اب تو جگہ نہیں ہے. خدا کی قدم اب میرے میں بھی دبانی ہے. اچھا باقی ہم بھی یہ برکت کے قصے ہیں.
اس کے قصے ہیں
برکت کے, یہ بتانا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ برکتیں دے گا, جب وہ ایمان کے تقاضے پر اتریں گے تو برکتیں دے گا. آج بھی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں, بڑے کام بن جاتے ہیں, کام نہیں بن گئے کام بن گئے, کام آسان ہو گئے. آج بھی ہے, اس کے زمانے میں قربانی زیادہ تھی اس لیے برکتیں زیادہ تھی. آج بھی قربانی الحمد للہ دوستوں کی ساتھیوں کی ہے اور اس کی برکتیں وہ کچھ دیکھ بھی رہے, یہ کام آسان ہو گیا, یہ کام آسان ہو گیا, یہ کام آسان ہو گیا. دین پر چلنے سے میرے دوستوں حالات بنتے ہیں, یہ اس کی مثال کہ حالات کا تعلق اللہ سے ہے اور حالات اللہ لاتے ہیں, اور جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اس لیے حالات کا رونا نہیں رونا ہے کہ حالات نہیں ہے حالات میں, کہ حالات کا نہیں رونا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. شیطان آدمی کو حالات سے ڈراتا ہے, اسے ڈراتا ہے حالات سے ڈراتا ہے کہ تمہارے حالات بگڑ جائیں گے, تمہارے بچوں کے حالات بگڑ جائیں گے, تمہارے بچے کیا کریں گے, کیا کھائیں گے, کیا پڑھیں گے. اس کا کام ہے تخویف. شیطان کا پیار کام کیا کام ہے, وعلیکم السلام لوگوں میں پاؤ لیا ہوں کہ شیطان تم کو اپنے آدمیوں سے اپنے اور حالات سے ڈراتا ہے. شیطان کا یہ کام ہے کہ مسلمان کو حالات سے ڈرائے, تمہارے حالات بگڑ جائیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حالات تو میرے ہاتھ میں ہے, بچپنا میرے ہاتھ میں تھا, میں نے جوانی دی, جوانی میرے ہاتھ میں تھی, میں نے بڑھاپا دیا, تو حالات میرے قبضے میں ہیں. اس کی دلیل تو تمہارا وجود ہے کہ تمہارے وجود میں جو حالات آتے ہیں وہ کس کے قبضے میں, بچپنا کس کے ہاتھ میں تھا, بچپنا اللہ کے ہاتھ میں تھا, اللہ نے بچپنا دیا, پھر اللہ نے جوانی دی, پھر اللہ نے ڈھیر بنایا, پھر اللہ نے بوڑھا بنایا. تو حالات تو تمہارے وجود میں اللہ لا رہا ہے, ایسے تمہاری تمام چیزوں میں حالات اللہ لا دے گا. ہاں اس لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرو تاکہ حالات اچھے ہو جائے. یہ علاج بتایا کہ حالات کا علاج اللہ کا راضی ہونا ہے. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. یہ شہروں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان اور تقویٰ پرہیزگاری اور پابندی پر لائیں گے تو ہم ان کو آسمان کی برکتیں بھی دیں گے, زمین کی برکتیں بھی دیں گے. آسمان سے ایسا پانی برسے گا اور زمین اپنی پیداوار لائے گی, خوشحالی ہو جائے گی. جب میں نے کہا کہ مدینے والے خوشحال ہو گئے, مدینے والے خوشحال ہو گئے, برکتیں آ گئی. کہ وہ کسی کو بھوکا دینا پسند نہیں کرتے تھے, پہلے تو بھوک آئی پھر قربانی آئی, تو قربانی کے بعد پھر برکتیں آئی کہ ہمارے یہاں سے کوئی آدمی بھوکا نہ جائے. مسافروں کو بھوکا نہیں جانے دیتے تھے, مسافر جا رہا ہے اپنی سواری پر اس کو روکتے تھے, رک جاؤ ہمارے باغ کے پاس ہی گزارے ہو یہ لے جاؤ راستے میں کھانا. ہاں یہ راستے میں کھانا, مسافر بھوکا کیوں جا رہا میرے باغ کے پاس سے, ہمارے بال میں چلے جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تعلیم دی تھی کہ جب تم دین والے بنو گے تو تمہارے حالات کے ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سخاوت سکھائی تھی حدیثوں میں کہ سخی بنو, سخی بنو, مال کو لگاؤ, جب تم مال لگاؤ گے تو اللہ تم پر لگائے گا. یونسف علیک, تو خرچ کر اللہ پر, اللہ تم پر خرچ کرے گا, تو اللہ کے لیے دے اللہ تجھے دے گا, تو لوک نہ کر اللہ لوک کرے گا. حدیثوں میں اس طرح سے کہ تو لوک نہ کر اللہ لوک کر دے گا.
کھڑت کرنے پر سکھایا. کیوں؟ ان کے کھڑت کرنے پر ان کے حالات اچھے ہو جائیں گے. ہاں کیوں؟ اللہ کو کھڑت کرنا پسند نہیں, جمع کرنا پسند نہیں ہے. اس لیے کہ مال کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. مال کیوں پیدا ہوا ہے؟ مالدار ہونے کے لیے. مال مالدار ہونے کے لیے نہیں بنایا ہے, مال کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. کہ مال میں کیا کیا حق ہے, دین حقوق بتاوے گا. دین کیا بتاوے گا؟ حقوق بتاوے گا.
تو گھر میں کھا
اللہ کا, یہ فلانے کا, یہ فلانے کا, یہ فلانے کا. اس لیے دین کی دعوت ہے تاکہ لوگ دین سیکھیں. جب لوگ دین سیکھیں گے تو حقوق ادا کریں گے. جب حقوق ادا کریں گے تو ان کے آپس کے تعلقات حقوق کی وجہ سے صحیح ہو جائیں گے, ان میں سلامتی آئے گی, اور پھر حقوق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکتیں دے گا. یہ تصدیق اللہ تعالیٰ استعمال کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے مال کے استعمال کے طریقے بتائے ہیں, کمانے کے طریقے نہیں بتائے اللہ نے. کسی جانت کرو, ذمہ داری کرو, مجبوری کرو, کمپنی بناؤ, یہ بھی کہا. مال خرچ کرنے کے طریقے بتائے, مال کمانے کے طریقے نہیں بتائے. تو سب لوگ خود بخود مال کمانے کے طریقے پیدا کریں گے اپنی طرف, کتنے نہیں کرتے کہ پیسے میں ہے, دیکھے پیسے ہاں کہ بلڈنگ بنا, پھر فلیٹیں کرائے پر دے دو تو پھر کھاتے رہو, کرایہ آتا رہے گا. اس کے سمجھانے کے لیے کوئی نبی نہیں آیا ہے. آیا ہے کوئی نبی کہ بھائی بلڈنگ بناؤ, فلیٹ بناؤ, پھر فلیٹیں کرائے پر دے دو, کھاتے رہو. اس لیے تو یہ خود لوگ کریں گے, کمانے کے طریقے اس سے ملیں گے, لیکن لگانے کے طریقے بتائیں. اس کے اللہ نے تمام مال کو لگانے کے طریقے بتائے ہیں, مال کو لگانے کے طریقے اس لیے بتائے ہیں تاکہ مال کا حق ادا ہو جائے. اس لیے ہم کو مال لگانے کے طریقے بتائے ہیں. اور یہ بتایا ہے تبلیغ میں کہ جان بھی امانت ہے, مال بھی امانت. جان امانت, مال امانت. کہ امانت کا کیا مطلب ہے؟ کہ امانت کا مطلب یہ ہے کہ جان سے مال سے حقوق ادا کیے جائیں گے. یہ مطلب امانت کا, یہ تبلیغ ہے کہ ہمارے مال سے, ہماری جان سے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کیے جائیں گے. سب سے پہلے کہ اس مال میں, اس جان میں اللہ تعالیٰ کے کیا حق ہے, تو اللہ کا حق عبادت کا ہے. اس لیے پہلا حق اللہ کا عبادت, کہ جان سے مال سے اللہ کی عبادت کی جائے گی. جان سے مال سے عبادت کی جائے گی. جانی عبادت ہے, مالی عبادت ہے, نماز روزہ جانی عبادت ہے, زکات مالی عبادت ہے, حج مالی جانی دونوں عبادت, دونوں باتیں. حج میں مال بھی چاہیے اور جان بھی چاہیے. جان مال عبادت کے لیے دیا گیا, یہ نکلا دلیلہ. تو جب جان مال عبادت پر استعمال ہوگا تو یہ جان مال کا استعمال برکتیں لاوے گا, جو آپ نے قبولیت لاوے گا. کیوں؟ کہ انہوں نے جانوں کو, مالوں کو صحیح استعمال کیا ہے, اس لیے یہ عبادت بنے گا. اور عبادت مدد کھلوانے کا دروازہ ہے. اللہ کی مدد جو کھلے گی وہ عبادت سے کھلے گی. ایا کنا بولو ویا کنا سائن پڑھتے نہیں پڑھتے, اس میں یہ اصول بتایا ہے کہ ایا کنا بولو ویا کنا سائن, یا اللہ تیری ہی عبادت کریں گے تو دین سے مدد لیں گے. یہ ترجمہ ہے اس کا, تیری عبادت کریں گے تو اسے مدد لیں گے. مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور عبادت کسی نے کرنی ہے؟ اللہ کو. اصول بتایا جس زندگی عبادت والی بنے گی تو مدد کے دروازے کھل جائیں گے, اور زندگی عبادت والی نہیں بنے گی, غفلت والی بنے گی, پھر مدد کے دروازے بند ہو جائیں گے. پھر تنگی آئے گی, تکلیف آئے گی, نااتفاقیاں ہوگی, سب کچھ ہوگا, پورے حالات شروع ہو جائیں گے. یہ راستہ ہے ہمارا, اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا. یہ پکی بات ہے کہ جتنا دین آ لے گا, وہ نام یسو صاحب فرماتے ہیں کہ 50% دین زندگیوں میں آیا, 50% کامیابی ہوگا. 100% دین آیا کہ 100% کامیابی ہوگا. ہر حال میں اللہ کامیاب کرے. کہ حالات اللہ کے قبضے میں ہیں, اور حالات درست ہوں گے اللہ کے راضی ہونے سے, اور اللہ راضی ہوگا دین سے. یہ قاعدہ. اس لیے میرے دوستوں گھوم گھوم کر کے بات یہاں آ گئی کہ اپنی زندگیوں میں دین لانا ہے. اور دین دو قسم کا, انفرادی زندگی میں, اجتماعی زندگی میں.
ہر آدمی کی انفرادی زندگی اس کے پاس امانت ہے, وہ اپنی انفرادی زندگی کا دین بناوے, اتنا ایمان پیدا کرے کہ وہ ایمان اسے اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے, اللہ کے حرام سے بچائے, اللہ کے دین پر کے تقاضوں پر چلائے. اتنا ایمان پیدا کرنا ضروری ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تبلیغ میں نکل کر کے دین سمجھنا ہے, خالی دیننا نہیں ہے, دیننے سے جہالت دور نہیں ہوگی, دین سمجھنے سے جہالت دور ہوگی. اس نے دین سمجھنا ہے, سلاتا یہ ہے کہ جب سو ہو کر گرو اور دین سمجھو, دین پر عمل کرو, دین پر عمل کرو تاکہ دین ہی سمجھ آئے. تو میں نے کہا اتنا ایمان بنانا ضروری ہے کہ وہ ایمان ہمیں اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے. نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکات فرض ہے, حج فرض ہے, سچ بولنا فرض ہے, حلال کا کھانا فرض ہے, یہ سب اللہ کے فرائض ہیں. سمجھ نہیں آئے؟ انصاف کرنا فرض ہے دوسروں کے ساتھ, یہ سب اللہ کے فرائض کہلاتے ہیں. تو اتنا ایمان بنانا کہ وہ ایمان ہمیں اللہ کے فرضوں پر کھڑا کر دے کہ بھائی یہ تو کسی کا نقصان ہے, ہم کسی کا نقصان نہیں کر سکتے, مطلب اپنا نقصان نہیں کر سکتے, دوسروں کا نقصان نہیں. یہ انصاف کی بات ہے. تو انصاف فرض ہے, مثال نماز فرض ہے, انصاف فرض ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند, یہ فرض ہے. نہیں تو اپنا نقصان, دوسروں کا نقصان کر کے اپنا نفع کرے گا. سمجھ نہیں؟ جیسے بلی مرغی کھا جاتی ہے تو اپنا پیٹ بھرتی ہے, مرغی والے کا نقصان ہوتا ہے. بھائی کیا ہو گیا, بلی مرغی کھا گئی تو بلی نے اپنا تو نفع کیا, اپنا نفع لیا اور دوسرے کا نقصان کیا. یہ انصاف نہیں ہوا, یہ ظلم ہوا. پھاڑ کھانے والا جانور ہے, یہ اس نے کیا ہے. تو آدمی پھاڑکانے والا بنے گا تو دوسروں کا نقصان کرے گا, اپنا نفع لے گا. یہ حیوان ہے, ہم کو حیوانیت میں سے نکالا ہے. حیوانوں کا یہ کام ہے کہ حیوان اپنا نفع کرتا ہے, دوسروں کا نقصان کرتا ہے. بڑی بکری ہوتی ہے, وہ چھوٹی بکری کو سینگ مار کرتے سارا کھا لیتی ہے, اس کو ہٹا دیے کیونکہ وہ چھوٹی ہے, یہ بڑی ہے. یہ حیوانیت ہے کہ اپنا نفع چاہنا, دوسروں کا نقصان کرنا, یہ جانور کا کام. ہم کو حیوانیت میں سے نکالا ہے کہ جس طرح اپنا نفع پسند کرتے ہو دوسروں کا نقصان, دوسروں کا بھی نفع پسند کرو. اپنے نقصان سے گھبراتے ہو دوسروں کے نقصان سے بھی گھبراؤ. اس کو انصاف کہتے ہیں. انصاف ہر وقت فرض ہے. جیسا نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکات فرض ہے, حج فرض ہے. انصاف ہر وقت فرض ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو, جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے ناپسند. اس کو انصاف کہتے ہیں. چوتھا نمبر ہمارا, چوتھا نمبر کیا کہ سارے حقوق کی سلامتی کا راستہ ہمارا یہ چوتھا نمبر, سب کے حقوق کی سلامتی چوتھا نمبر میں. معمولی نہیں ہے یہ کام کہ بھائی چار مہینے دیے کہ نہیں, چار مہینے نہیں, زندگی کا طریقہ بتایا ہے. دوسروں کے حقوق کی سلامتی, اپنے حقوق کی سلامتی, اللہ کے حقوق کی سلامتی, تبلیغ میں یہ اس کام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سب یہ کہتا تھا کہ سمجھنے والے تھوڑے ہیں, سمجھنے والے تھوڑے ہیں, تو ہم وہ تھوڑوں میں سے بنے. بہت سے کام ایسے ہیں کہ سمجھنے والے تھوڑے ہیں, تو وہ تھوڑوں میں سے بننا ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی سمجھنا ہے. بات چیت ہے کہ جوتے کا کیا کہ کرنے والے تھوڑے ہر نماز کے بعد 3 منٹ, 33 منٹ تو ماندارا, 33 منٹ ہم 34 منٹ کا اللہ کی تصویر. اس کے نفے حضور نے تفصیل سے حدیث میں بتائے کہ اس کے یہ نفے ہیں اور 6000 نیکی ملتی ہے. سب وہ حدیث میں بیان کرتے ہیں, روزانہ 6000 نیکی ملتی ہے, لیکن فرمایا اس کے کمانے والے تھوڑے. 6000 کی آمدنی کسی کی ہو روزانہ, کتنی بڑی بات ہے. روز صبح ہوئی شام 6000 کہ روز 6000 نیکی ملتی ہے مگر کمانے والے تھوڑے. ایسے تھوڑے ان تھوڑوں میں سے بنو جو خیر کماتے. سمجھ نہیں نا بات؟ دین اس کا تھا کیسے تھوڑے بنو کہ خیر کماؤ. پھر کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جب یہ خیر آ گئی کہ پھر حالات ٹھیک ہو جائیں گے. حضور فرماتے تھے اب سے لوں وام میں لوں ماں یہ سورو کو بسارتیں سنو, فضائل سنو اور اللہ سے امیدوار رہو. کیوں کہا فضائل سنو کہ اللہ یہ دینے والا ہے, یہ دینے والا ہے, فضا نعمت بھرے. فضائل سنو گے تو امیدیں پیدا ہوگی, فضائل نہیں سنی تو کیا امید پیدا ہوگی. ہاں فضائل سنو گے تو اللہ سے امیدوار بنو گے کہ میں صبح میں گھر سے نکلنے کا فلاں دعا پڑھوں گا. ایک دعا ہے مثال کے لیے,
کہ جو گھر میں سے نکلتے وقت دعا پڑے, کیا دعا پڑے بولو, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ دعا دعا نہیں ہے, اس کلمات ذکر ہے. دعا میں تو سوال ہوتا ہے جس میں کوئی سوال کا مضمون نہیں ہے, بلکہ ایک ذکر کے کلمات ہے, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. ذکر ہے, یہ پڑھ کے نکلے گا تو کیا بشارت ہے کہ فرشتہ کہے گا ہوتی تھا وہ گفی تھا وہ گوپی تھا کہ تجھے ہدایت ہو گئی, بشارت دے گا تجھے ہدایت ہو گئی اور جس ضرورت کے لیے جا رہا ہے وہ ضرورت پوری ہو گئی اور تیری حفاظت ہو گئی, اب تو خطرے سے باہر ہے. یہ دعا پڑھنے پر تین بشارتیں ہیں. ایک مثال میں نے دی, میری بات سمجھ آ رہی ہے, یہ بشارتیں تو تو بنے, بشارتیں سنو, بشارتیں یاد رکھو اور امیدوار رہو کہ میں نے یہ کلمات پڑھے ہیں میرا کام ہو جائے گا, میری حفاظت ہو جائے گی اور میرا کام بن جائے گا. ایسا کہہ رہا ہے تم نے دعا پڑھی ہے تو تیرا کام ہو گیا, تیری حفاظت ہو گئی, تو سیدھے راستے پر آ گیا. تو فرماتے ہیں کہ فضائل سنو اور فضائل سن کر کے اللہ سے امیدوار رہو کہ میں نے یہ عمل کیا ہے اس پر خدا یہ دینے والا ہے. ابشرو واملو, بشارت سنو, امیدوار رہو, اور آگے کہا کہ امیدوار رہو, اللہ ایسے حالات لا لے گا تمہارے اوپر کہ تم خوش ہو جاؤ گے. یہاں کئی بات کہ اللہ تمہارے اوپر ایسے حالات لا لے گا کہ وہ حالات سے تم خوش ہو جاؤ. املو ہمارے سر رکم, ہاں امیدوار رہو, خدا ایسے حالات لا دے گا کہ جو تمہیں وہ حالات خوش کر دیں گے. حالات سے نہ گھبراؤ, حالات اللہ لا دے گا. اچھے حالات کہاں سے آتے ہیں؟ ناگوار حالات میں آتے ہیں. اگر راستہ ہمارا صحیح ہے تو اللہ ایسے حالات لا دے گا کہ ہم اس حالات سے خوش ہو جائیں. جیسے صحابہ اپنے حالات سے خوش ہو جائے, ایسے حالات دیتی ہے کہ ساری پریشانیاں دور ہو گئی, ساری مشکلات ختم ہو گئی اور چین ہو گیا, محبتیں ہو گئی, سارے حالات ٹھیک ہوئے. تو آپ یہ فرمائیں, بشارتیں سنو, فضائل سنو, عمل کرو, امیدوار رہو اللہ تعالیٰ سے ایسے حالات کے کہ وہ حالات تمہیں خوش کر دیں گے. یہ دور بھی آئے گا, یہ دور بھی آئے گا. یہ کام کرتے کرتے قربانیاں اس سطح پر پہنچ گئی ہے جس سطح کو اللہ چاہتے ہیں. تو اب اللہ کے فیصلے آئیں گے, ابھی اللہ کے فیصلے نہیں آئیں گے کیونکہ ابھی یہ کام اس سطح پر نہیں پہنچا ہے. جیسے دیوانے جس کی طرح اتنی اوپر جائیں گے, اب ان پر چھت ڈالیں گے. ناقص دیواروں پر چھت کوئی نہیں ڈالتا, ڈالتا ہے کہ دیوانے ابھی ناقص ہے, اب چھت نہیں پڑے گی. ابھی جب دیوانے اوپر چلی گئی اب چھت اوپر ہو جائے. ایسے ہماری قربانیاں اپنے حد تک پہنچ جائے گی, اب اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہو جائیں گے. ابھی دیر ہے, اسے صحابہ سے اردو فرماتے, حالات بننے والے ہیں, جلدی نہ پڑھو, اپنا کام پورا کرو, حالات بننے والے ہیں. حالات بننے والے ہیں, جلدی نہ کرو, اللہ حالات بنا دے گا. آج ہم بھی یہی کہیں گے کہ حالات بننے والے ہیں, کام بننے والے ہیں, امیدیں پوری ہونے والی ہیں, ہمارا کام اپنے حد تک پہنچ جائے. کہ جتنا پانی کھیتی کو درکار ہے اتنا پانی پہنچ جائے گا تو کھیتی لہلہائے گی, کھیتی ہری بھری ہو جائے گی. ہاں ایسا آدمی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دوستو حالات بنانے کے لیے دین دیا ہے. جب دین کے تقاضے پورے ہو جائیں گے, جتنے اللہ چاہتے ہیں اجتماعی انفرادی زندگیوں میں دین آ لے گا, کہ پھر مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو سب سے پہلے برکتیں دی جائیں گی. کیا دی جائیں گی؟ برکتیں دی جائیں گی. اس کے اسباب میں برکت ہوگی, ان کی دعا میں قبولیت ہوگی, اسباب میں برکتیں آئیں گی. کہ تھوڑے اسباب سے بڑے بڑے کام میں جائیں گے. تھوڑے اسباب سے مال میں اولاد میں برکت کا یہ مطلب ہے کہ مقدار تو تھوڑی ہے اور اسی سے بڑے بڑے کام ہو گئے. جماعتوں میں اس کے خوب ہوئے کہ تھوڑے پیسوں سے کام ہو گئے. ہم لوگ عراق میں تھے, 1963 کی بات ہے, تو لوگوں کی تشکیل کرتے تھے اپنا ساتھ چلانے کے لیے اور ایک ایک دینار جمع کرتے, جیسے ہم لوگ جمع کرتے تھے 20 دینار میں, پھر 3 دن بھی ہو گئے اور پیسے واپس بھی ہو گئے. تو گھبرا دیتے, ایک دینار تو
ایک دن بھی نہیں چلتا, ایک دن کے لیے ایک ڈنر کا بھی نہیں, اور ہم نے تو ایک ڈنر دیا وہ تین دن گزرے, کھایا پیا کرایہ دیا سب کچھ, اور یہ واپس بھی آیا. میں نے کہا اس کو برکت کہتے ہیں, برکت کی کوئی تشریح لغت میں نہیں ہے, سمجھے نہیں. برکت تو برتاؤ سے پیدا ہوتی ہے, جب برتاؤ دن کے بعد ہوگا تو دن برکت ہے. تو وہ حیرت میں رہتے ہیں کہ ایک ڈنر تین دن گزرے, جب کہ ہم نے آپ کو بھوکا تو نہیں رکھا, بغیر چائے کے نہیں رکھا, بغیر کرایے کے نہیں رکھا, آپ کا کرایہ کیا, چائے پلایا, کھانا کھلایا, اور یہ حساب ہے یہ واپس لو, یہ کیا آپ کی برکت ہو گئی. ایک ڈنر میں تین دن گزرے یہ برکت ہے, جس میں برکت کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا, کسی بھی زبان میں برکت کا ترجمہ نہیں کر سکتا کوئی, تو برکت کا ترجمہ بتاؤ. یہ برکت تو برتاؤ سے پیدا ہوتی ہے, جب زندگی حکم پر آئے گی تو اللہ حکموں کی برکتیں دیں گے. نماز کی الگ الگ برکتیں, زکات کی الگ برکتیں, سبزی کی الگ برکتیں, برکتیں دیں گے. جیسے درد کا سایہ پڑتا ہے نا, ایسے برکتیں اترتی ہے, تو سایہ قبضے کی جیت نہیں ہوتی, قبضے کی جیت پھل تو قبضے کی جیت ہوتے ہیں, سایہ نہیں قبضے کی جیت نہیں ہوتی. سایہ اللہ دیتے ہیں, جانور آ گئے تو سایہ اس کو ملے, مہمان آ گئے تو اس کو سایہ ملے, مالک آ گئے تو اس کو سایہ ملے, سب سایہ میں آئیں گے. سایہ پر کسی کا قبضہ نہیں ہے, لیکن سایہ جو فائدہ سب کو ملتا ہے. ایسے دین ہوگا تو اس کی برکتیں پھیلے گی, اپنوں کو گہروں کو سب کو برکت ملے گی, اپنوں کو ملے گی, گہروں کو بھی ملے گی, دنیا کے مخلوق کو بھی ملے گی. مخلوق کو کیا برکت ملے گی؟ مخلوق کو یہ برکت ملے گی کہ جب صحیح دین پھیلے گا تو لوگوں کا مال, لوگوں کی جان, لوگوں کی آبرو حفاظت ہو جائے گی. کوئی کسی کے مال پر ہاتھ نہیں ڈالے گا, کوئی کسی کی جان پر ہاتھ نہیں ڈالے گا, کوئی کسی کی آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالے گا. یہی زندگی کی مایا ہے, جان مال عزت, یہ تین زندگی کی مایا ہے. آدمی کی جان ہو, آدمی کا مال ہو, آدمی کی عزت, اور کیا کہیں. جب دین قائم ہوگا تو لوگوں کا مال, لوگوں کی جان, لوگوں کی عزتیں حفاظت میں آ جائیں. یہ برکت سب کے بھی ہے, غیر کی بھی, کہ غیر کے مال پر ہم ہاتھ نہیں ڈالتے. ایک نصرانی تھا, وہ کہتا تھا شام میں کہ مجھے تو اطمینان ہو گیا, مجھے, وہ مسلمان نہیں ہے, کہ مجھے تو اطمینان ہو گیا کہ اب میرے مال پر, میری جان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا. تو تو نسلانی ہے کہ میری قوم کا آدمی تو اس لیے ہاتھ نہیں ڈالے گا کہ مسلمانوں کا امیر اس کو پوچھے گا کہ کیوں ہاتھ ڈالا, اس لیے وہ نہیں ہاتھ ڈالے گا میرا. اور مسلمان, کہ مسلمان بھی ہاتھ نہیں ڈالے گا, کیونکہ مسلمان کو کسی کی جان مال پر ہاتھ ڈالنے کو اس کا دین روکے گا, مسلمان کو اس کا دین روکے گا کہ کسی کے مال پر, کسی کے جان پر, کسی آدمی کو ہاتھ نہیں ڈالنا, یہ ظلم ہے, ظلم حرام ہے. تو وہ تو یوں ہاتھ نہیں ڈالے گا, اور میرے قوم کا یوں ہاتھ نہیں ڈالے گا, اس لیے مجھے تو چین ہو گیا. تو دین پھیلنے کی وجہ سے انسانوں کے مال جان محفوظ ہو جاتی, سمجھ میں آ رہی بات. یہ اس کا نقد نفع ہے, برکت. لاکھوں آدمی کا مجمع ہے, نہ چوری ہے, نہ کوئی پھٹکا کچھ نہیں. دیکھو ہم لوگ جب امریکہ میں تھے تو پہلا اجتماع ہوا تھا, تو 12,000 آدمی جمع ہوئے, تو پولیس آئی کہ بہت بڑی گیدرنگ ہے, آپ کو کتنا خرچ چاہیے پولیس کا مدد کرنے کے لیے, کہ پولیس کی کتنی طاقت چاہیے آپ کو, اس لیے کہ بڑی گیدرنگ ہے. ہمارے مشوروں نے کہا کہ ہم کو تو نہیں چاہیے, ہم کو پولیس کی مدد ہم کو نہیں چاہیے, تاکہ آپ کا ملک ہے, آپ جو بھی انتظام کرو یہاں رہو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, باقی ہم کو نہیں چاہیے, کیونکہ ہم کو ہمارے مدد میں کوئی خطرہ نہیں ہے. تو رہے تین دن پولیس والے, اور سارا حالات دیکھا کہ 12,000 آدمی ہیں, کوئی کمپلین نہیں ہے, کوئی شکایت نہیں ہے, کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ساتھ کھاتے ہیں, ساتھ پیتے ہیں, ساتھ نماز پڑھتے ہیں, ساتھ سوتے ہیں, اور کسی کی چیز کھو جاتی ہے تو ان کا اعلان ہوتا ہے کہ ایک امانت ملی ہے, امانت گھر سے نشانی بنا کر بتا کر لے جاؤ, یہ روزانہ اعلان ہوتا. اتنی حفاظت جان کی, مال کی, تو انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھی. اور کالے بھی ہیں, گورے بھی ہیں, ہندی بھی ہیں, پاکی بھی ہیں, عربی بھی ہے, افریقی, سب لوگ ہیں مختلف مرم کے, اور کوئی کمپلین نہیں, کوئی شکایت نہیں. کیا بات ہوئی کہ
دین آیا ہے. کیا آیا ہے؟ دین ان کو لایا ہے. دین کی وجہ سے جمع ہوئے ہیں. اس سے جان میں, مال میں, آبرو میں کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ معاشرہ ہے کہ جب دین آئے گا تو معاشرہ یعنی زندگی کا جینا آسان ہو جائے گا. کوئی خطرہ نہیں, کوئی شکایت نہیں. ایک دوسرے کی مدد میں ہے, ایک دوسرے کی خدمت میں ہے. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کہتے ہیں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ سکھایا. کیا سکھایا؟ اللہ کی عبادت کرو, آپس کے بھائی رہو. کون عباد اللہ ہے اخوانا, مدینہ والوں سے کہا کہ اللہ کے تو بندے بنو, آپس کے بھائی بنو. اللہ کے بندے بنو, آپس کے بھائی بنو. یہ دعوت تھی کہ اللہ کے بندے بنو, کہ دین کا جو بھی تقاضا ہے اس کے بندے ہیں, وہ تقاضے پورے کریں گے. جس نے ماری انسلا دی اور آپس کے بھائی, آپس کے بھائی, یہ معاشرت ہے. یہ میرے دوستو یہ کام ہے. اس لیے میری عرض ہے کہ اس کام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس لیے خطرہ ہے. جو بے سمجھے چلے گا وہ بے سمجھے چھوڑ بھی دے گا. جیسے بچہ چابیاں لے کر جاتا ہے نا, گاڑی کی چابی گھر کے کھیلنے کے لیے لے گئے, وہ نہیں جانتا کہ چابی کتنی ضروری ہے. تو کھیلنے کے لیے لے گیا, پھر وہاں چھوڑ کے چلا گیا. چابی کہاں, چابی کہاں؟ اب ماں پوچھ رہے ہیں, باپ پوچھ رہا ہے چابی. وہ بے سمجھے چابی لے گیا, بے سمجھے چھوڑ دیا. چابی کتنی ضروری ہے؟ گاڑی کی چابی ہے, گھر کی چابی ہے, تجوری کی چابی ہے. چابی کتنی ضروری ہے؟ جیسے وہ بچہ نہیں جانتا, بے سمجھے لے گیا. تو ایسے بے سمجھے کام میں نہیں کرنا ہے, نہیں تو چھوڑ کے چلے جاؤ گے. اس لیے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے نہیں کرتے کہ کام غلط ہے, اس لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ انہوں نے سمجھا نہیں. میری بات سمجھ آئی؟ یہ چابی ہے, چابی چھوڑتا ہے, پھر گاڑی کی چابی, گھر کی چابی. ہاں, اس کے بغیر تو کام نہیں ہوگا. چابی میں بھول جاؤں. لیکن بچہ ہے, وہ نہیں جانا چابی کی کیا حقیقت ہے. تو وہ چھوڑ کے آ جاتا ہے, کھیلنے کے لیے گیا. ایسے دمنے میں نہیں کرتے. بے سمجھے کوئی چلے گا اور بے سمجھے چھوڑ دے گا, کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن جو سمجھ کے چلے گا وہ نہیں چھوڑے گا. جیسا صاحب جب دین آیا تو پھر کتنی بھی تکلیف ہے, دین نہیں چھوڑا انہوں نے. مارے گئے, ستائے گئے, لیکن دین یہ تو چھوٹی نہیں. تو اللہ ایک ہی ہے, یہ اتر نہیں جانتا. اس لیے میرے بھائیوں, میری حرض ہے کہ کام ضرور کرو. اللہ مبارک کرے, کر رہے ہیں اور برکت دے اللہ. لیکن ان کو سمجھ کے کریں. کیا کریں؟ اس کو سمجھیں. ہماری سارے حالات کا اس میں علاج ہے. جنت بھی دین سے ملے گی. دین نہیں ہے تو دوزخ ملے گی. دین نہیں ہے تو دنیا بھی تباہ ہو جائے گی, دنیا بھی پریشان ہے. دین دنیا دونوں کی خیر اللہ نے دین میں رکھی. اس لیے دین کو اپنانا ہے, دین کو اپنی زندگی میں لانا ہے. اور دین پر لوگ چلے اس کے لیے محنت کرتی ہے. محنت کی وجہ سے راستے بنائیں گے. جیسے حکومت سڑکیں بناتی ہے, پل بناتی ہے, تو کاروبار آسان ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے. جی ہاں, یہاں جمع کاروبار مال جاتا ہے. کیوں؟ لڑکے ہو گئے, پل ہو گئے. ہم محنت کریں گے تو دین پر چلنے کے راستے بنائیں گے, پھر لوگ دین پر چلیں گے. محنت سے راستے بنتے ہیں. ہدایت ہم نہیں دیں گے, محنت سے راستے کھلیں گے. جیسے نمازی پہلے اتنا نہیں تھے, اب نمازی ہو گئے. حاجی اتنا ہی تھے, اب حاجی ہو گئے. لاکھوں کے تعداد میں جو راستے کھل گئے, حج کرنے کے, نماز پڑھنے کے, خیر تعداد کرنے کے راستے کھل گئے. تو محنت سے راستے کھلیں گے. جب راستے کھلیں گے لوگ چلیں گے. محنت سے راستے کھلتے ہیں. جو لوگ جتنی پہل کریں گے اتنے وہ راستے کھلوانے والے بنیں گے. اور بعد میں آنے والے اس راستوں پر چلیں گے. پہلے والوں کی فضیلت ہے, اس لیے پہل کرنے کی فضیلت ہے. پھر تم پہل کرو گے تو راستہ کھلے گا. پھر اس راستے میں دوسرے سے لیں گے تو تمہیں اس کا اجر ملے گا کہ تم نے ان کو چلایا, راستہ دیا. محنت سے یہ ہوتا ہے, راستے کھلتے ہیں. بلدی نظارہ دو تین اللہ سے ہم سو لگ. جو ہمارے راستے کی محنتیں کریں گے ہم ان کے لیے اپنے راستے کھولیں گے. تو وہ کون سے راستے کھلیں گے؟ کہ جنت میں جانے والے اعمال کے راستے کھلیں گے. یہ مطلب ہے آیت کا. جنت میں جانے والے اعمال کے راستے لوگوں پر کھل جائیں گے. لوگ جنت میں جانے والے اعمال پر چلیں گے اور پھر جنت میں جائیں گے. بس اللہ کے راستے میں رہیں تو, گھر پر رہیں تو, ان اعمال کی وجہ سے ان کی جنت بنے گی. اور میں زہدہ من النار روز بلا جنہ فقل پاس کہ تو جہنم سے بچایا گیا جنت میں پہنچایا گیا وہ کامیاب ہوا یہ کامیابی کا رستہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کام کو سمجھ کے کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے اس پوری دنیا اس کا میدان ہے
پوری دنیا اس کا میدان ہے
پوری دنیا عبادت کے لیے بنی ہے پوری زمین اللہ کی زمین عبادت کے لیے بنی ہے اللہ کی زمین خدمت کے لیے بنی ہے زمین پر خدمت عبادت دو کام اللہ کو پسند کرنے خدمت کرو ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرو اور اللہ کی عبادت کرو یہ ماحول بناؤ یہ دو کام اللہ کو زمین پر پسند ہے خدمت عبادت خدمت عبادت دعوت میں دونوں باتیں اس لیے یہ کام اللہ کو پسند ہے جب یہ ہوگا تو زمین والوں کے حالات بہتر سے بہتر ہو جائیں گے برکتیں آئے گی آسمانوں سے دعا میں قبولیت آئے گی دنوں میں چین اٹھے گا سارے حالات کا یہ کام ضامن ہے اس لیے اس کے لیے اللہ نے اس کو اپنا کام بنائے اس کو وقتی چیز نہ سمجھے بلکہ یہ ہمارا کام ہے اور ہر حال میں کرنا ہے اپنی طاقت کے مطابق کرتے رہنا ہے تو اس کے لیے تیار ہیں جو تیار ہیں اپنے آپ کو پیش کریں جو تقاضے ہیں وہ پورے آپ نئے